بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. طاسیم میم
تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
طسم. یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. ہم آپ کے سامنے اے نبی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بے شک وہ شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے. پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا اور ہم نے انہیں پیشوا بنانے اور انہیں وارث بنانے کا ارادہ کر لیا, اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھا دیں جس سے وہ ڈر رہے تھے. مسند احمد میں معدی قریب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ہمیں سورہ طاسیم میم 100 آیتوں والی پڑھ کر سنائیں. تو آپ رضی اللہ نے فرمایا مجھے تو یہ یاد نہیں, تم خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ سے جا کر سنو جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. چنانچہ ہم خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے ہمیں یہ مبارک سورت پڑھ کر سنائی. فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم. حروف مقطعہ کا بیان پہلے گزر چکا ہے. یہ آیتیں ہیں واضح جلی روشن صاف اور کھلے قرآن کی. تمام کاموں کی اصلیت سب گزشتہ اور آئندہ کی خبریں اس میں ہیں اور سب سچی اور کھلی. ہم آپ کے سامنے اے نبی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سچا واقعہ بیان کرتے ہیں, جیسے اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے ہم آپ کے سامنے اے نبی بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں, اس طرح کہ گویا آپ اس کے ہونے کے وقت وہیں موجود تھے. فرعون ایک متکبر سرکش اور بد دماغ انسان تھا. اس نے لوگوں پر بری طرح قبضہ جما رکھا تھا اور انہیں آپس میں لڑوا لڑوا کر ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈلوا کر انہیں کمزور کر کے خود ان پر جبر و تعدی کے ساتھ سلطنت کر رہا تھا. خصوصاً بنی اسرائیل کو تو اس والے نیست و نابود کرنے کا ارادہ کر لیا تھا, حالانکہ مذہبی اعتبار سے اس وقت یہ سب میں اچھے تھے. اس نے انہیں بری طرح ذلیل کر رکھا تھا, تمام کمینے کام ان سے لیا کرتا تھا اور دن رات یہ بیچارے بیگار میں گھسٹتے رہتے تھے. اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا تھا. یہ ان کی نرینہ اولاد کو قتل کر ڈالتا تھا کہ یہ قوت والے نہ ہو جائیں, اور اس لیے بھی کہ یہ ذلیل و خوار ہیں, اور اس لیے بھی کہ اسے ڈر تھا کہ ان میں سے ایک بچے کے ہاتھوں میری سلطنت تباہ ہونے والی ہے. بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر کی حکومت میں سے ماں اپنی اہلیہ سارا علیہ السلام کے جا رہے تھے اور یہاں کے سرکش بادشاہ نے سارا علیہ السلام کو لونڈی بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے چھین لیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کافر سے محفوظ رکھا اور اسے ان پر دست درازی کرنے کی قدرت ہی حاصل نہ ہوئی. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور پیش گوئی فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک کی اولاد کے ایک لڑکے کے ہاتھوں ملک مصر اس قوم سے جاتا رہے گا اور ان کا بادشاہ اس کے سامنے ذلت کے ساتھ ہلاک ہوگا. چونکہ بنی اسرائیل میں یہ روایت چلی آ رہی تھی اور ان کے درس میں بھی یہ تھی جسے قبطی بھی سنتے تھے جو فرعون کی قوم کے تھے, انہوں نے دربار میں مخبری کی. جب سے فرعون نے یہ ظالمانہ اور صفا کانہ قانون بنا دیا کہ بنو اسرائیل کے بچے قتل کر دیے جائیں اور ان کی بچیاں چھوڑ دی جائیں, لیکن رب کو جو منظور ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر ہو کر ہی رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام زندہ رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں اس سرکش فرعون کو ذلیل و خوار کیا, فالحمدللہ. چنانچہ سورہ آراف کی آیت نمبر 137 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان ضعیفوں اور کمزوروں یعنی بنی اسرائیل پر رحم کرنا چاہا. ظاہر ہے کہ اللہ کی چاہت کا پورا ہونا یقینی ہے, جیسے اللہ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 137 میں فرمایا وَأُورَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ, ہم نے اس گری پڑی قوم بنی اسرائیل کو ان کی تمام چیزوں کا مالک بنا دیا. فرعون نے اپنی تمام تر طاقت کا مظاہرہ کیا لیکن اسے رب تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ ہی نہ تھا. آخر اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب رہا اور جس ایک بچے کی خاطر ہزاروں بے گناہ بچوں کا خون ناحق بہایا تھا, اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی کی گود میں پلوایا, پروان چڑھایا اور اسی کے ہاتھوں اس کا, اس کے لشکر اور اسے ملک و مال کا خاتمہ کرایا, تاکہ وہ یعنی فرعون جان لے اور مان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذلیل مسکین بے دست و پا غلام تھا اور رب کی چاہت پر کسی کی چاہت غالب نہیں رہ سکتی. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی سلطنت دی اور فرعون جس سے خائف تھا وہ سامنے آ گیا اور تباہ و برباد ہوا. فالحمدللہ.
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے یعنی موسیٰ کو دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر و خوف یا رنج و غم نہ کرنا, ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور انہیں اپنے پیغمبروں میں بلانے والے ہیں. آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا. کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے ہی خطا کار. اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل کرو, بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں, یہ لوگ کچھ شعور ہی نہ رکھتے تھے. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. جس کو اللہ بچائے اسے کوئی نہیں مار سکتا. مروی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے ہزارہا بچے قتل ہو چکے تو قبطیوں کو اندیشہ ہوا کہ اگر بنو اسرائیل ختم ہو گئے تو جتنے ذلیل کام اور بےہودہ خدمتیں حکومت ان سے لے رہی ہے کہیں ہم سے نہ لینے لگے, تو دربار میں میٹنگ ہوئی اور یہ رائے قرار پائی کہ ایک سال مار ڈالے جائیں اور دوسرے سال نہ قتل کیے جائیں. ہارون علیہ السلام اس سال تولد ہوئے جس سال بچوں کو نہ قتل کیا جاتا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بنو اسرائیل کے لڑکے عام طور پر تہ تہ ہو رہے تھے, عورتیں گشت کرتی رہتی تھیں اور حاملہ عورتوں کا خیال رکھتی تھیں, ان کے نام لکھ لیے جاتے تھے, وضع حمل کے وقت یہ عورتیں پہنچ جاتی تھیں, اگر لڑکی ہوتی تو واپس چلی جاتی اور اگر لڑکا ہوتا تو فوراً جلادوں کو خبر کر دیتی تھی. یہ لوگ تیز چھرے لیے ہوئے اسی وقت آ جاتے تھے اور ماں باپ کے سامنے ان بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب آپ کا حمل ٹھہرا تو عام حمل کی طرح وہ ظاہر نہ ہوا, اور جو عورتیں اس تحقیق پر مامور تھیں اور جتنی دائیاں آتی تھیں کسی کو حمل کا پتہ ہی نہ چلا, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام تولد بھی ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اب سخت دہشت ہونے لگی اور ہر وقت خوف زدہ رہنے لگی, اور اپنے اس بچے سے محبت بھی اتنی تھی کہ کسی ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت نہ ہوگی. ایک ماں پر ہی کیا موقوف ہے, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ایسا ہی بنایا تھا کہ جس کی نظر ان پر پڑ جاتی تھی اس کے دل میں ان کی محبت بیٹھ جاتی تھی, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 میں فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, کہ میں نے اے موسیٰ اپنے پاس کی محبت آپ پر ڈال دی تھی. پس جبکہ والدہ موسیٰ ہر وقت کبیدہ خاطر خوف زدہ اور رنجیدہ رہنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور خوف کے موقع پر انہیں دریائے نیل میں بہا دے جس کے کنارے پر ہی آپ کا مکان تھا, چنانچہ یہی کیا. کہ ایک پیٹی کی وضع کا صندوق بنا لیا, اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا, دودھ پلا دیا کرتی اور اس میں سلا دیتی, جہاں کوئی ایسا ڈراؤنا موقع آیا اس صندوق کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا, خوف کے ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی. ایک مرتبہ ایک ایسا شخص گھر میں آنے لگا جس سے آپ کی والدہ کو بہت دہشت لگی, دوڑ اٹھی اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں بہا دیا اور جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنی بھول گئیں. صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا اور بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا. لونڈیوں نے اسے اٹھا لیا اور فرعون کی بیوی کے پاس لے گئیں. راستے میں انہوں نے اسے ڈر کے مارے کھولا نہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تہمت ان پر لگ جائے. جب فرعون کی بیوی کے پاس اسے کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں ایک نہایت خوبصورت نورانی چہرے والا صحیح سالم بچہ لیٹا ہوا ہے, جسے دیکھتے ہی ان کا دل مہر و محبت سے پر ہو گیا اور اس بچے کی پیاری شکل دل میں گہر کر گئی. اس میں بھی رب تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ فرعون کی بیوی کو راہ راز دکھائے اور فرعون کے سامنے اس کا ڈر لائے اور اسے اس کے غرور کو ڈھائے. تو فرماتے ہیں کہ آل فرعون نے اس صندوقچے کو اٹھا لیا اور انجام کار وہ ان کی دشمنی اور ان کے رنج و ملال کا باعث ہوا. محمد بن اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں, لیکونا کا لام لام عاقبت ہے, لام تعلیل نہیں, اس لیے کہ ان کا ارادہ یہ نہ تھا. بظاہر یہ ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے لیکن معنی کو دیکھتے ہوئے لام کو لام تعلیل سمجھنے میں بھی کوئی حرج نظر نہیں آتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صندوقچے کا اٹھانے والا اس لیے ہی بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے لیے دشمن بنا دے اور ان کے رنج و غم کا باعث بنائے. بلکہ اس میں ایک لطف یہ بھی ہے کہ جس سے وہ بچنا چاہتے تھے وہ ان کے سر چڑھ گیا, اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا گیا کہ فرعون و حامان اور ان کے ساتھی خطاکار تھے. روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے قدریہ فرقے کو, جو لوگ کے تقدیر کے منکر ہیں, ایک خط میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سابق علم میں فرعون کے دشمن اور اس کے لیے باعث رنج و غم تھے, جیسے قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے, لیکن تم اے قدریوں کہتے ہو کہ اگر فرعون چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے مددگار اور دوست ہوتے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون چمکا کہ ایسا نہ ہو کسی اسرائیلیہ عورت نے اسے پھینک دیا ہو اور کہیں یہ وہی نہ ہو جس کے قتل کرنے کے لیے میں ہزاروں بچوں کو فنا کر چکا ہوں. یہ سوچ کر اس نے انہیں بھی قتل کرنا چاہا لیکن اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس کی سفارش کی. فرعون کو اس کے ارادے سے روکا اور کہا اسے قتل نہ کیجیے, بہت ممکن ہے کہ یہ آپ کی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہو. فرعون نے جواب دیا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک گو ہو لیکن مجھے تو آنکھوں کی ٹھنڈک کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے یہی ہوا. آسیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین نصیب فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے ہدایت پائی, اور اس متکبر فرعون کو رب تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک کیا. سنن نسائی وغیرہ کے حوالے سے سورہ طہٰ کی تفسیر میں حدیث فطور میں یہ قصہ پورا بیان ہو چکا ہے. آسیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے. ان کی امید اللہ تعالیٰ نے پوری کی, دنیا میں موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں جنت میں جانے کا. اور کہتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بچہ بنا لے, انہیں کوئی اولاد نہ تھی تو چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو متبنہ بنا لے, یعنی اپنا منہ بولا بیٹا. ان میں سے کسی کو شعور نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پوشیدہ پوشیدہ اپنا ارادہ پورا کر ہی لیتے ہیں.
واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
اور موسیٰ علیہ السلام کی قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے. یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا, تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا. ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ. بس ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوقچے میں ڈال کر فرعونیوں کے خوف کی وجہ سے دریا میں بہا دیا اور بہت پریشان ہوئیں, اور سوائے اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور اپنے لخت جگر موسیٰ علیہ السلام کے آپ کو کسی اور چیز کا خیال ہی نہ رہا. صبر و سکون جاتا رہا, دل میں بجز موسیٰ علیہ السلام کی یاد کی اور کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دل جمعی نہ کر دی جاتی تو وہ بے صبری میں راز فاش کر دیتی, لوگوں سے کہہ دیتی کہ اس طرح میرا بچہ ضائع ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ٹھہرا دیا, ڈھارس اور تسکین دے دی اور انہیں یقین کامل کرا دیا کہ تیرا بچہ تجھے ضرور مل جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بڑی بچی سے جو ذرا سمجھدار تھی فرما دیا کہ بیٹی تم اس صندوق پر نظریں جما کر کنارے کنارے چلی جاؤ, دیکھو کہ کیا انجام ہوتا ہے, مجھے خبر کرنا. تو یہ اسے دور سے دیکھتی ہوئی چلی, لیکن اس انجان پن سے کہ کوئی اور نہ سمجھ سکے کہ یہ ان کا خیال رکھتی ہوئی ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. فرعون کے محل تک پہنچتے ہوئے اور وہاں سے اس کی لونڈیوں کو اٹھاتے ہوئے تو آپ کی ہمشیرہ یعنی بہن نے دیکھا, پھر وہیں باہر کھڑی رہ گئیں کہ شاید کچھ معلوم ہو سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. وہاں یہ ہوا کہ جب آسیہ رضی اللہ عنہ یعنی فرعون کی بیوی نے فرعون کو اس کے خونی ارادے سے باز رکھا اور بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لے لیا, تو شاہی محل میں جتنی دایا تھیں سب کو بچہ دیا گیا. ہر ایک نے بڑی محبت و پیار سے انہیں دودھ پلانا چاہا, لیکن بحکم باری تعالی موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا. آخر اپنی لونڈیوں کے ہاتھ باہر بھیجا کہ باہر کسی دایا کو تلاش کرو اور جس کا دودھ یہ پیے اسے لے آؤ. چونکہ رب العالمین کو یہ منظور نہ تھا کہ ان کا نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے سوا اور کسی کا دودھ پیے, اور اس میں سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ اس بہانے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں تک پہنچ جائیں. لونڈیاں جب آپ کو لے کر باہر نکلی تو آپ کی بہن صاحبہ نے پہچان لیا, لیکن ان پر ظاہر نہ کیا اور نہ انہیں خود کوئی پتا چل سکا. آپ کی والدہ گو پہلے تو بہت پریشان تھیں, لیکن اس کے بعد رب تعالیٰ نے انہیں صبر و سکون دے دیا تھا اور وہ خاموش اور مطمئن تھیں. بہن نے انہیں یعنی ان لونڈیوں کو کہا کہ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا, ہم اس کے لیے کسی اور دایا کی تلاش میں ہیں. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی بہن فرمایا کہ اگر کہو تو میں ایک دایا کا بتا دوں, ممکن ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے, وہ اسے پرورش کریں اور اس کی خیر خواہی کریں. یہ سن کر ان لونڈیوں کو کچھ شک گزرا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی اصلیت سے اور اس کے ماں باپ سے واقف ہے. اسے گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ عورت اس کی کفالت اور خیر خواہی کرے گی؟ اس نے فوراً جواب دیا, سبحان اللہ, کون نہ چاہے گا کہ شاہی دربار میں اس کی عزت ہو, انعام و اکرام کی خاطر کون اس بچے سے ہمدردی نہ کرے گا. ان کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہمارا پہلا گمان غلط تھا, یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے. اسے چھوڑ دیا اور کہا اچھا چل اس کا مکان دکھا. یہ انہیں لے کر اپنے گھر آئیں, اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا انہیں دیجئے. سرکاری آدمیوں نے انہیں دیا تو بچہ ان کا دودھ پینے لگا. فوراً یہ خبر آسیہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی. اسے سن کر آسیہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں, انہیں اپنے محل میں بلوایا اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا, لیکن یہ پتہ نہ تھا کہ فی الواقع یہی اس بچے کی والدہ ہیں. فقط اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا تھا وہ ان سے بہت خوش ہوئیں. کچھ دنوں تک تو یوں ہی کام چلتا رہا. آخر کار ایک روز آسیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میری خواہش ہے کہ تم محل میں ہی آ جاؤ, یہیں رہو سہو اور اسے دودھ پلاتی رہو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں بال بچوں والی ہوں, میرے میاں بھی ہیں, میں انہیں اپنے گھر دودھ پلا دیا کروں گی پھر آپ کے ہاں بھیج دیا کروں گی یہی طے ہوا اور اسی پر فرعون کی بیوی بھی رضامند ہو گئیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے فقیری امیری سے بھوک آسودگی سے ذلت عزت سے بدل گئی روزانہ انعام و اکرام پاتی کھانا کپڑا شاہی طریق پر ملتا اور اپنے پیارے بچے کو اپنی گود میں پالتی ایک ہی رات یا ایک ہی دن یا ایک دن رات کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبت راحت سے بدل دی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کام ہے اللہ ہی کا چاہا ہوا ہوتا ہے اور جس کام کو اللہ نہ چاہے ہرگز نہیں ہوتا یقیناً وہ ہر اس شخص کی مدد کرتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ کی فرما برداری کرنے والے کے اللہ تعالیٰ دستگیر ہیں وہ اپنے نیک بندوں کے آڑے وقت کام آتے ہیں اور ان کی تکلیفوں کو ٹالتے ہیں اور ان کی تنگی کو فراخی سے بدلتے ہیں اور ہر رنج کے بعد راحت عطا فرماتے ہیں سبحانہ ما اعظم شأنہ اللہ کی ذات کیا ہی پاک ہے اللہ کی شان کیا ہی عظیم ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور انہیں اپنے بچے کا صدمہ نہ رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بھی سچا سمجھے اور یقین مان لے کہ وہ ضرور نبی اور رسول بھی ہونے والے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اطمینان سے آپ کی پرورش میں مشغول ہو گئی اور اسی طرح پرورش کی جس طرح ایک بلند درجہ پیغمبر کی ہونی چاہیے ہاں رب کی حکمتیں بے علموں کی نگاہ سے اوجھل رہتی ہیں وہ رب تعالیٰ کے حکموں کی غایت کو اور فرما برداری کے نیک انجام کو سوچتے نہیں ظاہری نفع نقصان کے پابند رہتے ہیں اور دنیا پر رجھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں جچتا کہ ممکن ہے جسے وہ برا سمجھ رہے ہیں اچھا ہو اور بہت ممکن ہے کہ جسے وہ اچھا سمجھ رہے ہوں وہ برا ہو ایک کام برا جانتے ہوں مگر کیا خبر کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فوائد پوشیدہ کر رکھے ہیں
وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ
جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا یہ ایک تو ان کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے ان کی قوم والے نے ان کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا ان سے فریاد کی جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے پھر دعا کرنے لگے اے میرے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا آپ مجھے معاف فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا وہ بخشش کرنے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ جیسے آپ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا صبح ہی صبح ڈرتے دبتے خبریں لینے کو شہر میں آ گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو صریح بے راہ ہے پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا جس طرح آپ نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو آپ ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتے ہیں اور آپ کا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہوویں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کا قتل۔ موسیٰ علیہ السلام کے لڑکپن کا ذکر کر کے اب ان کی جوانی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا، یعنی نبوت۔ نیک کار ایسے ہی بدلہ پاتے ہیں۔ پھر اس واقعے کا ذکر رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مصر چھوڑنے کا باعث بنا اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کا رخ کیا۔ یہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چل دیے۔ آپ ایک مرتبہ شہر میں آتے ہیں، یا تو مغرب کے بعد یا ظہر کے وقت، کہ لوگ کھانے پینے میں یا سونے میں مشغول ہیں، راستے زیادہ چل نہیں رہے تو دیکھتے ہیں کہ دو شخص لڑ جھگڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی ہے، دوسرا قبطی ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کی شکایت کی اور اس کا زور و ظلم بیان کیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور ایک گھونسا کھینچ مارا، جس سے وہ قبطی اسی وقت مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے اور شیطان دشمن اور گمراہ ہے، اور اس کا دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہونا بھی ظاہر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بخش دیا، وہ بخشنے والے مہربان ہیں ہی۔ اب کہنے لگے، اے اللہ، آپ نے جاہ عزت، بزرگی اور نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، میں اسے سامنے رکھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی نافرمان کی کسی امر میں موافقت اور امداد نہیں کروں گا۔ قتل کا راز فاش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھونسے سے قبطی مر گیا تھا، اس لیے آپ کی طبیعت پر گھبراہٹ تھی۔ شہر میں ڈرتے دبتے آئے کہ دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہیں راز کھل تو نہیں گیا۔ دیکھتے ہیں کہ کل والا اسرائیلی آج ایک اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ کو دیکھتے ہی کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور دہائی دینے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم بڑے شریر آدمی ہو۔ یہ سنتے ہی گھبرا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو یہ شخص اپنے کمینے پن اور بزدلی سے سمجھ بیٹھا کہ آپ نے مجھے برا کہا ہے اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا کہ موسیٰ، کیا جیسے تم نے کل ایک شخص کا خون کیا آج میری جان لینی چاہتے ہو؟ کل کا واقعہ صرف اسی کی موجودگی میں ہوا تھا، اس لیے اب تک کسی کو پتا نہ چلا تھا، لیکن آج اس کی زبان سے اس قبطی کو پتا چلا کہ یہ کام موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس بزدل ڈرپوک نے یہ بھی ساتھ ہی کہا کہ تم اے موسیٰ زمین پر سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو اور تمہاری طبیعت میں ہی اصلاح نہیں۔ قبطی یہ سن کر بھاگا دوڑا، دربار فرعونی میں پہنچا اور وہاں مخبری کی۔ فرعون کی بددلی کی اب کوئی حد نہ رہی اور فوراً سپاہی دوڑائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لا کر پیش کریں۔
وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔
شہر کے پرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تم بہت جلد چلے جاؤ، مجھے اپنا خیر خواہ مانو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لیجیے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرے رب مجھے سیدھی راہ چلائیں گے۔ مدین کے بانی پر جب آپ علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتوں کو الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھا۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی جب تک کہ یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے, اے میرے پروردگار, آپ جو کچھ بھلائی میری طرف اتاریں میں اس کا محتاج ہوں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. ایک خیر خواہ کا تذکرہ. اس آنے والے کو رجل کہا گیا, عربی میں رجل کہتے ہیں پیروں کو. اس نے جب دیکھا کہ سپاہ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں جا رہی ہے تو یہ اپنے پیروں پر تیزی سے دوڑا اور ایک قریب کے رستے سے نکل کر جھٹ سے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ یہاں کے امیر عمراء آپ کے قتل کے ارادے کر چکے ہیں, آپ شہر چھوڑ دیجئے, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میری بات مان لیجئے. مدین کا پر کٹھن سفر. فرعون اور فرعونیوں کے ارادے جب اس شخص کی زبانی موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گئے تو آپ وہاں سے تنے تنہا چپ چاپ نکل کھڑے ہوئے. چونکہ اس سے پہلے کی زندگی کے ایام آپ کے شہزادوں کی طرح گزرے تھے, سفر بہت کڑا معلوم ہوا, لیکن خوف و ہراس کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے سیدھے چلے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے جاتے تھے کہ الہی مجھے ان ظالموں سے یعنی فرعون اور فرعونیوں سے نجات دیجئے. مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی رہبری کے واسطے ایک فرشتہ بھیجا تھا جو گھوڑے پر آپ کے پاس آیا اور آپ کو راستہ دکھا گیا. واللہ اعلم. تھوڑی دیر میں موسیٰ علیہ السلام جنگلوں اور بیابانوں میں سے نکل کر مدین کے راستے پر پہنچ گئے تو خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ راہ راست پر ہی لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امید بھی پوری کی اور دنیا و آخرت کی سیدھی راہ نہ صرف بتلائی بلکہ اوروں کو بھی سیدھی راہ بتلانے والا بنایا. مدین کے پاس کے کنویں پر آئے تو دیکھا کہ چرواہے پانی کھینچ کھینچ کر اپنے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں. وہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو ان جانوروں کے ساتھ پانی پینے سے روک رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان بکریوں پر اور ان عورتوں کی اس حالت پر کہ یہ بیچاریاں پانی نکال کر پلا نہیں سکتی اور ان چرواہوں میں سے کوئی اس کا روادار نہیں کہ اپنے کھینچے ہوئے پانی میں سے ان کی بکریوں کو بھی پلائے, تو موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا. ان سے دریافت فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو اس پانی سے کیوں روک رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا, ہم تو پانی نکال نہیں سکتی, جب یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیں گی, ہمارے والد ہیں لیکن وہ بہت ہی بوڑھے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی ان جانوروں کو پانی کھینچ کر پلا دیا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے منہ کو ان چرواہوں نے ایک بڑے پتھر بند کر دیا تھا جس چٹان کو 10 آدمی مل کر سرکا سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے تنے تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ہی ڈول نکالا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور ان دونوں لڑکیوں کی بکریاں آسودہ ہو گئیں. اب آپ تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے. مصر سے مدین تک پیدل بھاگے دوڑے آئے تھے, پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے, کھانے کو کچھ پاس نہیں تھا, درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھاتے رہے تھے, پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا اور گھاس کا سبزہ رنگ باہر سے نظر آ رہا تھا. آدھی کھجور سے بھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام ترسے ہوئے تھے, حالانکہ اس وقت کی ساری مخلوق سے زیادہ برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہ. مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 رات کا سفر کر کے میں مدین گیا اور وہاں کے لوگوں سے اس درخت کا پتہ پوچھا جس کے نیچے اللہ تعالیٰ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے سہارا لیا تھا. لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا, میں نے دیکھا کہ وہ ایک سرسبز درخت ہے. میرا جانور بھوکا تھا, اس نے اس میں منہ ڈالا, پتے منہ میں لے کر بڑی دیر تک چباتا رہا لیکن آخر اس نے نکال ڈالے. میں نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی اور وہاں سے واپس لوٹ آیا. اور روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اس درخت کو دیکھنے کو گئے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھیں, جیسے کہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ببول کا درخت تھا. الغرض اس درخت تلے بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے میرے رب, میں آپ کے احسانوں کا محتاج ہوں. عطا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس عورت نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے.
فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جانب شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈریے, آپ نے ظالم قوم سے نجات پالی. ان دونوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ ابا آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں, ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے. میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں, اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر, تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی, میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو, ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. شیخ کبیر اور نکاح موسیٰ علیہ السلام. ان دونوں بچیوں کی بکریوں کو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکریاں لے کر واپس اپنے گھر گئیں. باپ نے دیکھا کہ آج وقت سے پہلے یہ آ گئی ہیں تو دریافت فرمایا کہ آج کیا بات ہے. انہوں نے سچا واقعہ کہنایا. اسی وقت ان کے والد نے ان دونوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ اسے میرے پاس بلا لاؤ. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور جس طرح گھر گھرست پاک دامن عفیفہ عورتوں کا دستور ہوتا ہے شرم و حیا سے اپنی چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چل رہی تھیں, منہ بھی چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے تھیں. پھر اس دانائی اور صداقت کو دیکھیے کہ صرف یہی نہ کہا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ اس میں شبہ کی باتوں کی گنجائش تھی, صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے اور اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ کیا ہے. کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بھوکے پیاسے تنے تنہا مسافر اور بے خرچ تھے یہ موقع غنیمت معلوم ہوا. یہاں آئے انہیں ایک بزرگ سمجھ کر ان کے سوال پر اپنا سارا واقعہ بلا کم و کاست کہہ سنایا. انہوں نے دلجوئی کی اور فرمایا اب کیا خوف ہے, ان ظالموں کے ہاتھ سے آپ چھوٹ آئے, یہاں ان کی حکومت نہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بزرگ شعیب علیہ السلام تھے جو مدین والوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بن کر آئے ہوئے تھے, یہی مشہور قول ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ اور بہت سے علماء یہی فرماتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے, کوئی کہتا ہے قوم شعیب کے ایک مؤمن مرد تھے. بعض کا قول ہے کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے. ان کا قول قرآن میں اپنی قوم سے یہ مروی ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 98 میں فرمایا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ, لوط علیہ السلام کی قوم تم میں سے کچھ دور نہیں. اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ لوطیوں کی ہلاکت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی, اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ بہت لمبا زمانہ ہے, تقریباً 400 سال کا جیسے اکثر مورخین کا قول ہے. ہاں بعض لوگوں نے اس مشکل کا یہ جواب دیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بڑی لمبی عمر ہوئی تھی, ان کا مقصد غالباً اس اعتراض سے بچنا ہے, واللہ اعلم. ایک اور بات بھی خیال میں رہے کہ اگر یہ بزرگ شعیب علیہ السلام ہی ہوتے تو چاہیے تھا کہ قرآن میں اس موقع پر ان کا نام صاف لے دیا جاتا. ہاں البتہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے, لیکن ان حدیثوں کی سندیں صحیح نہیں, جیسے کہ ہم ان قریب وارد کریں گے انشاءاللہ تعالی. بنی اسرائیل کی کتابوں میں ان کا نام یسرون بتلایا گیا ہے واللہ اعلم. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے فرماتے ہیں کہ یسرون شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ یثربی تھے. ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس وقت ثابت ہوتی جبکہ اس بارے میں کوئی خبر مروی ہوتی اور ایسا ہے نہیں. ان کی دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک نے باپ کو توجہ دلائی. یہ توجہ دلانے والی وہی صاحبزادی تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھیں. کہا کہ انہیں آپ ہماری بکریوں کی چرائی پر رکھ لیجئے، کیونکہ وہی کام کرنے والا اچھا ہوتا ہے جو قوی ہو اور امانتدار ہو. باپ نے پوچھا، بیٹی تم نے کیسے جان لیا کہ ان میں یہ دونوں وصف ہیں؟ بچی نے جواب دیا کہ 10 قوی آدمی مل کر جس پتھر کو اس کنویں سے ہٹا سکتے تھے، انہوں نے تنہا اسے ہٹا دیا. اس سے ان کی قوت کا اندازہ بآسانی ہو سکتا ہے. ان کی امانت داری کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو اس لیے کہ راستے سے ناواقف تھے میں آگے ہو لی. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرے پیچھے رہو اور جہاں راستہ بدلنا ہو تو اس طرف کنکر پھینک دینا، میں سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستہ چلنا چاہیے. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تین شخصوں کی سی زیر کی معاملہ فہمی، دانائی اور دوربینی کسی اور میں نہیں پائی گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دانائی، جبکہ انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا. یوسف علیہ السلام کے خریدنے والے مصری، جنہوں نے بیک نظر یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور جا کر اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ انہیں اچھی طرح رکھو، اور اس بزرگ کی صاحبزادی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنے باپ سے سفارش کی کہ انہیں اپنے کام پر رکھ لیجئے. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. یہ سنتے ہی اس بچی کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائے تو میں اس مہر پر ان دو بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ آپ 8 سال تک ہماری بکریاں چرائیں. ان دونوں کا نام صفور اور لیا تھا، یا صفور اور شرفا جس کو لیا بھی کہتے تھے. اس بزرگ نے کہا، 8 سال تو ضروری ہیں، ہاں اس کے بعد کے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے. اگر آپ اپنی خوشی سے 2 سال اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازمی نہیں. آپ دیکھیں گے کہ میں بد آدمی نہیں، آپ کو تکلیف نہ دوں گا. امام اوزائی رحمہ اللہ نے اسے استدلال کر کے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں فلاں چیز کو نقد 10 پر اور ادھار 20 پر بیچتا ہوں تو یہ بیع صحیح ہے، اور خریدار کو اختیار ہے کہ 10 پر نقد یا 20 پر ادھار لے لے. وہ اس حدیث کا بھی یہی مطلب لے رہے ہیں، جس میں ہے کہ جو شخص 2 بیع ایک بیع میں کرے اس کے لیے کمی والی بیع بیع ہے، ورنہ سود. لیکن یہ مذہب غور طلب ہے جس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں، واللہ اعلم. یہ روایت سنن ابی داود کی ہے. اصحاب امام احمد نے اس آیت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ کھانے پینے اور کپڑا پر کسی کو مزدوری اور کام کاج پر لگا لینا درست ہے، لیکن جس حدیث کی بنا پر انہوں نے یہ کہا وہ سخت ضعیف ہے. کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بزرگ کی اس شرط کو قبول کر لیا اور فرمایا، ہم تم میں یہ طے شدہ فیصلہ ہے، مجھے اختیار ہوگا کہ خواہ وہ 10 سال پورے کروں یا 8 سال کے بعد چھوڑ دوں. 8 سال کے بعد آپ کا کوئی حق مزدوری مجھ پر لازم نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے اس معاملے پر گواہ کرتے ہیں، اللہ ہی کی کارسازی کافی ہے. تو گو 10 سال پورا کرنا مباح ہے، لیکن وہ فاضل چیز ہے، ضروری نہیں، ضروری 8 سال ہیں. جیسے منا کے آخری 2 دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جیسے صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جو بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، کہ اگر تم سفر میں روزہ رکھو تو تمہیں اختیار ہے اور نہ رکھو تو تمہیں اختیار ہے، باوجود یہ کہ دوسری دلیل سے رکھنا افضل ہے. چنانچہ اس کی دلیل بھی آ چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ہی پورے کیے. صحیح بخاری میں ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے یا 10 سال، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے خبر نہیں. پھر عرب کے بہت بڑے عالم ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور ان سے یہی سوال کیا، تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ان دونوں میں جو زیادہ اور پاک مدت تھی وہی آپ علیہ السلام نے پوری کی، یعنی 10 سال. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو کہتے ہیں پورا کرتے ہیں. حدیث فتون میں ہے کہ سائل نصرانی تھا، لیکن بخاری میں جو ہے وہی اولا ہے، واللہ اعلم. ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری تھی، تو جواب ملا کہ ان دونوں میں سے جو کامل اور مکمل مدت تھی۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے رخصت لے کر جانے لگے تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ اپنے والد سے کچھ بکریاں لے لو جن سے ہمارا گزارا ہو جائے۔ آپ نے اپنے والد سے سوال کیا، جس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ اس سال جتنی چت کپڑی بکریاں ہوں گی سب تمہاری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کے پیٹ پر اپنی لکڑی پھیری تو ہر ایک کے دو دو تین تین بچے ہوئے، اور سب کے سب چت کپڑے جن کی نسل اب تک تلاش کرنے سے مل سکتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی سب بکریاں کالے رنگ کی خوبصورت تھیں، جتنے بچے ان کے اس سال ہوئے سب کے سب بے عیب تھے اور بڑے بڑے بھرے ہوئے تھنوں والے اور زیادہ دودھ دینے والے۔ ان تمام روایتوں کا مدار عبداللہ بن لہیعہ پر ہے، جو حافظے کے اچھے نہیں، اور ڈر ہے کہ یہ روایتیں مرفوع نہ ہو۔ چنانچہ اور سند سے یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ سب بکریوں کے بچے اس سال ابلق ہوئے سوائے ایک بکری کے، جن سب کو موسیٰ علیہ السلام لے گئے۔
فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔
جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لکڑی ڈال دیجئے۔ پھر جب اسے دیکھا، یعنی اپنی لکڑی کو، کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے، تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آؤ، ڈرو مت، یقیناً آپ ہر طرح امن والے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لیجئے۔ پس یہ دونوں معجزے آپ کے لیے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ سامعین، ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر اور انعام نبوت۔ پہلے یہ بیان گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے۔ قرآن کے اس لفظ الاجل سے بھی اسی طرف اشارہ ہے، واللہ اعلم۔ بلکہ مجاہد رحمہ اللہ کا تو قول ہے کہ 10 سال یہ اور 10 سال اور بھی گزارے، اس قول میں صرف یہی تنہا ہے، واللہ اعلم۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خیال اور شوق پیدا ہوا کہ چپ چاپ وطن میں جاؤں اور اپنے گھر والوں سے مل آؤں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنی بکریوں کو لے کر وہاں سے چلے۔ رات کو بارش ہونے لگی اور سرد ہوائیں چلنے لگی اور سخت اندھیرا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر چند چراغ جلاتے تھے مگر روشنی نہیں ہوتی تھی، سخت متعجب اور حیران تھے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ دور آگ روشن ہے، تو اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، وہاں کچھ روشنی دکھائی دیتی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، اگر کوئی وہاں ہوا اس سے راستہ ہی دریافت کر لوں گا، اس لیے کہ ہم راہ بھولے ہوئے ہیں، یا میں وہاں سے کچھ آگ لے آؤں گا جس سے تم تاپ لو اور جاڑے کا علاج ہو جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس وادی کے دائیں جانب کے مغربی پہاڑ سے آواز سنائی دی، جیسے قرآن میں سورہ قصص کی آیت نمبر 44 میں ہے،
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آنکھ کی طرف چلے تھے اور مغربی پہاڑ موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف تھا، اور ایک سرسبز ہرے بھرے درخت میں آگ نظر آ رہی تھی جو پہاڑ کے دامن میں میدان کے متصل تھی۔ یہ وہاں جا کر اس حالت کو دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے کہ ہرے اور سبز درخت میں سے آگ کے شعلے نکلتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن آگ کسی چیز میں جلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس درخت کو جس میں سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی دیکھا ہے، وہ سرسبز و شاداب ہرا بھرا درخت ہے جو چمک رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ علیق کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں عوسج کا درخت تھا، اور آپ علیہ السلام کی لکڑی بھی اسی درخت کی تھی۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ آواز آ رہی ہے کہ اے موسیٰ، میں ہوں رب العالمین جو اس وقت تم سے کلام کر رہا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، نہ میرے سوا کوئی رب ہے، میں اس سے پاک ہوں کہ کوئی مجھ جیسے ہو، مخلوق میں سے کوئی بھی میرا شریک نہیں، میں اکتا بے مثل اور تنہا اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میری ذات، میرے صفات، میرے افعال، میرے اقوال میں میرا کوئی شریک ساجی ساتھی نہیں، میں ہر طرح پاک اور نقصان سے دور ہوں۔ اسی ندا میں فرمان ہوا کہ اے موسیٰ، اپنی لکڑی زمین پر گرا دیجئے اور میری قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ اور آیت میں ہے کہ پہلے دریافت فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لکڑی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور دوسرے بھی میرے بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں۔ اب مطلع فرما کر لکڑی کو لکڑی کا احساس دلا کر زمین پر انہی کے ہاتھوں پھینکوائی، وہ زمین پر گرتے ہی ایک پھن پھناتا ہوا اژدہا بن کر ادھر ادھر فراٹے بھرنے لگی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ بولنے والے واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو قادر مطلق ہیں، وہ جس چیز کو جو فرا۔ سورہ طہٰ کی تفسیر میں اس کا مکمل بیان بھی گزر چکا ہے۔ اس خوفناک سانپ کو جو باوجود بہت بڑا اور بہت موٹا ہونے کے تیر کی طرح ادھر ادھر جا آ رہا تھا، منہ کھولتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ ابھی نکل جائے گا، جہاں سے گزرتا تھا پتھر ٹوٹ ٹوٹ جاتے تھے۔ اسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سہم گئے اور دہشت کے مارے ٹھہر نہ سکے، الٹے پیروں بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، ادھر آؤ، ڈرو نہیں، آپ میرے امن میں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹھہر گیا، اطمینان سے بے خوف ہو کر وہیں اپنی جگہ آ کر با ادب کھڑے ہو گئے۔ یہ معجزہ عطا فرما کر پھر دوسرا معجزہ یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا اور بہت بھلا معلوم ہوتا، یہ نہیں کہ کوڑ کے داغ کی طرح سفید ہو جائے۔ یہ بھی بحکم باری تعالیٰ آپ نے وہی کیا اور اپنے ہاتھ کو مثل چاند کے منور دیکھ لیا۔ پھر حکم دیا کہ تمہیں اس سانپ سے یا کسی گھبراہٹ، ڈر، خوف، رعب سے دہشت معلوم ہو تو اپنے بازو اپنے بدن سے ملا لو، ڈر خوف جاتا رہے گا۔ اور یہ بھی وارد ہے کہ جو شخص اور دہشت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے دل پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت رکھ لے، انشاءاللہ اس کا ڈر خوف جاتا رہے گا۔ مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کے دل پر فرعون کا بہت خوف تھا، پھر آپ جب اسے دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی ادرأ بک فی نحریہ واعوذ بک من شرہ، یعنی اے اللہ، میں آپ کو اس کے مقابلے میں کرتا ہوں اور اس کی برائی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے رعب اور خوف ہٹا لیا اور فرعون کے دل میں ڈال دیا۔ پھر تو اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کا یعنی فرعون کا پیشاب خطا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں معجزے یعنی عصائے موسیٰ اور ید بیضا دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب فرعون اور فرعونیوں کے پاس رسالت لے کر جاؤ اور بطور دلیل یہ معجزے پیش کرو اور ان فاسقوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھاؤ۔
قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے میرے پروردگار, میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا, اب مجھے دہشت ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں, اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے, آپ اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجئے کہ وہ مجھے سچا مانے, مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے, فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے بسبب ہماری نشانیوں کے, تم دونوں اور تمہارے تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے. سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے مقام نبوت کی دعا. یہ گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے خوف کھا کر اس کے شہر سے بھاگ نکلے تھے, جب اللہ تعالیٰ نے وہیں اسی کے پاس نبی بن کر جانے کو فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ سب یاد آ گیا اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ, ان کے ایک آدمی کی جان میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی, تو ایسا نہ ہو کہ وہ بدلے کا نام رکھ کر میرے قتل کے در پہ ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے زمانے میں جبکہ آپ کے سامنے بطور تجربے کے ایک آنکھ کا انگارہ اور ایک کھجور یا ایک موتی رکھا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ پکڑ لیا تھا اور منہ میں ڈال لیا تھا, اس واسطے آپ کی زبان میں کچھ کسر رہ گئی تھی, اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان کی بابت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دیجئے, اس سے میرا بازو مضبوط کیجئے اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے کہ نبوت اور رسالت کا فریضہ ادا ہو اور آپ کے بندوں کو آپ کی کبریائی کی دعوت دے سکیں. یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی یہی دعا منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ ہی اپنا رسول بنائیے کہ وہ میرا معین وزیر ہو جائے, وہ میری باتوں کو باور کرائے تاکہ میرا بازو مضبوط رہے, دل بڑا ہوا رہے, اور یہ بھی بات ہے کہ دو آوازیں بنسبت ایک آواز کے زیادہ مضبوط اور با اثر ہوتی ہیں, میں اکیلا رہا تو ڈر ہے کہ کہتے بھی لوگوں کو سمجھا دیا کریں گے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نے جواب دیا کہ آپ کا سوال ہے موسیٰ منظور ہے, ہم آپ کے بھائی سے آپ کو سہارا دیں گے اور انہیں بھی آپ کے ساتھ نبی بنا دیں گے, جیسے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا, قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, کہ اے موسیٰ آپ کا سوال پورا کر دیا گیا, اور آیت میں جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا. اسی لیے بعض سلف کا فرمان ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام پر کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہیں نبی بنوا دیا, یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بزرگی تھی. واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی مرتبے والے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ ہم تم دونوں کو زبردست دلیلیں اور کامل حجتیں دیں گے, فرعونی تمہیں کوئی ایزا نہیں دے سکتے کیونکہ تم میرے پیغام میرے بندوں کے نام پہنچانے والے ہو, ایسوں کو میں آپ دشمنوں سے سنبھال لیتا ہوں, ان کا مددگار اور معید میں خود بن جاتا ہوں, انجام کار تم اور تمہارے ماننے والے ہی غالب آئیں گے, جیسے فرمان ہے اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے, اللہ تعالیٰ قوت والے عزت والے ہیں. اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر 51 میں فرمایا, انا لننصر رسلنا الآیہ, کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں. ابن جریر رحمہ اللہ کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے غلبے کی وجہ سے فرعونی تمہیں اے موسیٰ تکلیف نہ پہنچا سکیں گے, اور ہماری دی ہوئی آیتوں کی وجہ سے غلبہ صرف تمہیں ہی حاصل ہوگا. لیکن پہلے جو مطلب بیان ہوا اس سے بھی یہ ثابت ہے, تو اس کی کوئی حاجت ہی نہیں. واللہ اعلم.
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
اور جب فرعونیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے, ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو ان کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے, یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا. فرعون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا, سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک لوں, اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے ناواجبی طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور یہ سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا. اب دیکھ لیجئے کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا, اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے. ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قوم کا تعجب. موسیٰ علیہ السلام خلعت نبوت سے اور کلام باری تعالیٰ سے ممتاز ہو کر بحکم باری تعالیٰ مصر میں پہنچے اور فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدت اور اپنی رسالت کی تلقین کی, ساتھ ہی جو معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے انہیں دکھلائے. سب کو ماں فرعون کے یقین کامل ہو گیا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, لیکن مدتوں کا غرور اور پرانا کفر سر اٹھائے بغیر نہ رہا اور زبانیں دل کے خلاف کر کے کہنے لگے یہ تو صرف مصنوعی جادو ہے. اب اپنے دبدبے اور قوت و طاقت سے حق کے مقابلے پر جم گئے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا سامنا کرنے پر تل گئے اور کہنے لگے کبھی ہم نے تو نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اور ہم تو کیا ہمارے اگلے باپ دادوں کے کان بھی آشنا نہیں تھے, ہم سب کے سب ماں اپنے بڑے چھوٹوں کے بہت سے معبودوں کو پوچھتے رہے, یہ نئی باتیں لے کر کہاں سے آ گیا؟ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اور تم کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں, وہی ہم تم میں فیصلہ کریں گے ہم میں سے ہدایت پر کون ہے اور کون نیک انجام ہے, اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, وہ فیصلہ کر دیں گے اور تم عنقریب دیکھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کس کا ساتھ دیتی ہے. ظالم یعنی مشرک کبھی خوش انجام اور شاد کام نہیں ہوئے, وہ نجات سے محروم ہیں. فرعون کی حد سے زیادہ سرکشی. فرعون کی سرکشی اور اس کے الہامی دعوے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو بے عقل بنا کر ان سے اپنا دعویٰ منوا لیا. اس نے ان کمینوں کو جمع کر کے ہانک لگائی کہ تمہارا رب میں ہی ہوں, سب سے اعلیٰ اور بلند تر ہستی میری ہی ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں پکڑ لیا اور دوسروں کے لیے اسے نشان عبرت بنایا. ان کمینوں نے اسے یعنی فرعون کو معبود مان کر اس کا دماغ یہاں تک بڑھا دیا کہ اس نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈانٹ کر کہا کہ سن رکھ, اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا. انہی سفلے لوگوں میں بیٹھ کر اپنا دعویٰ انہیں منوا کر اپنے ہی جیسے اپنے خبیث وزیر حامان سے کہتا ہے کہ تو ایک پجاوا بنا اور اس میں اینٹیں پکوا اور میرے لیے ایک بلند و بالا محل بنا کہ میں چڑھ کر جھانک لوں کہ واقع میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں, گو مجھے اس کے دروہ گو ہونے کا علم تو ہے مگر میں اس کا جھوٹ تم سب پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اسی کا بیان سورہ مؤمن کی آیت نمبر 36 یا ہامان ابن لی سرحن میں بھی ہے. چنانچہ ایک بلند محل بنایا گیا کہ اس سے اونچا دنیا میں دیکھا نہیں گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف دعوے رسالت میں ہی جھوٹا جانتا تھا بلکہ یہ تو وجود باری تعالیٰ کا قائل ہی نہ تھا. چنانچہ خود قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ, تمام جہانوں کا رب, اس سے کیا مراد ہے؟ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اے موسیٰ تو میرے سوا کسی اور کو اللہ جانتا ہے تو میں تجھے قید کر دوں گا. اس آیت میں بھی ہے کہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا میرے علم میں تو بجوز میرے تمہارا اللہ کوئی اور نہیں, جب اس کی اور اس کی قوم کی طغیانی اور سرکشی حد سے گزر گئی, اللہ کے ملک میں ان کے فساد کی کوئی انتہا نہ رہی, ان کے عقیدے کھوٹے پیسے جیسے ہو گئے, قیامت کے حساب کے بالکل منکر بن بیٹھے, تو بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر برس پڑے اور رب نے انہیں تاک لیا اور بیچ تک کھو دیا, سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا اور ایک ہی دن ایک ہی وقت ایک ہی ساتھ دریا برد کر دیا. لوگو سوچ لو کہ ظالموں کا کیسا عبرتناک انجام ہوتا ہے. ہم نے انہیں جہنمیوں کا امام بنا دیا ہے کہ یہ لوگوں کو ان کاموں کی طرف بلاتے ہیں جن سے وہ اللہ کے عذابوں میں جلیں. جو بھی ان کی روش پر چلا اسے وہ جہنم میں لے گئے. جس نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کو نہ مانا وہ ان کی راہ پر ہے. قیامت کے دن بھی ان کی کچھ نہ چلے گی, کہیں سے انہیں کوئی امداد نہ پہنچے گی. دونوں جہاں میں نقصان اور خسران میں رہیں گے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت 13 میں فرمایا اہلکناہم فلا ناصر لہم الآیہ, یعنی ہم نے انہیں تہ و بالا کر دیا اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوا. دنیا میں بھی یہ ملعون ہوئے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے فرشتوں کی, اللہ کے نبیوں کی اور تمام نیک بندوں کی ان پر لعنت ہے. جو بھی بھلا آدمی ان کا نام سنے گا ان پر پھٹکار بھیجے گا. دنیا میں بھی یہ ملعون ہوئے اور آخرت میں بھی قباحت والے ہوں گے, جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ ہود کی آیت نمبر 99 میں فرمان ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہاں بھی پھٹکار وہاں آخرت میں بھی لعنت زدہ ہو کر اٹھیں گے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت و رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی, نہ تو آپ اے نبی اس وقت موجود تھے اور نہ تو آپ دیکھنے والوں میں سے تھے, لیکن ہم نے بہت سے زمانے پیدا کیے جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں, اور نہ آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے, بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے, اور نہ تو آپ طور کی طرف تھے جبکہ ہم نے آواز دی, بلکہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا. کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب, آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. سامعین بلایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. آسمانی کتاب تورات کی خصوصیات. اس آیت میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد والی امتیں اس طرح عذاب آسمانی سے ہلاک نہیں ہوئی, بلکہ جس امت نے سرکشی کی اس کی سرکشی کا بدلہ اسی زمانے کے نیک لوگوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسے دلوایا. مؤمنین مشرکین سے جہاد کرتے رہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 9 فرمایا
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، یعنی فرعون اور جو امتیں اس سے پہلے ہوئی اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے یعنی قوم لوط، یہ سب لوگ بڑے بڑے قصوروں کے مرتکب ہوئے اور اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کی نافرمانیوں پر کمر کسی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی بڑی سخت پکڑ سے پکڑ لیا۔ اس گروہ کی ہلاکت کے بعد بھی اللہ کے انعام موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے، جن میں سے ایک بہت بڑے انعام کا ذکر یہاں ہے کہ انہیں تورات ملی۔ اس تورات کے نازل ہونے کے بعد کسی قوم کو آسمان کے یا زمین کے عام عذاب سے ہلاک نہیں کیا گیا، سوائے اس بستی کے چند مجرموں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرمت کے خلاف ہفتے کے دن شکار کھیلا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سور بندر بنا دیا تھا۔ یہ واقعہ بے شک موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد ہی اپنے قول کی شہادت میں یہی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا کی تلاوت فرمائی۔ مستدرک حاکم کی ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی قوم کو عذاب آسمانی یا زمینی سے ہلاک نہیں کیا، ایسے عذاب جتنے آئے آپ سے پہلے ہی پہلے آئے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر تورات کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے گمراہی سے نکالنے والی تھی اور رب تعالیٰ کی رحمت تھی، نیک اعمال کی ہادی تھی تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور نصیحت بھی اور راہ راست پر آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل دیتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو محض امی ہو، جس نے ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو، جو اگلی کتابوں سے محض نہ آشنا ہو، جس کی قوم کی قوم علمی مشاغل سے اور گزشتہ تاریخ سے بالکل بے خبر ہو، وہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ، کامل فصاحت و بلاغت کے ساتھ، بالکل سچے ٹھیک اور صحیح گزشتہ واقعات کو اس طرح بیان کرے جیسے کہ اس کے اپنے چشم دید ہوں اور جیسے کہ وہ خود ان کے ہونے کے وقت وہیں موجود ہو، کیا یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنی وحی کے ذریعے سے انہیں وہ تمام باتیں بتلاتے ہیں؟ مریم صدیقہ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے بھی قرآن نے اس چیز کو پیش کیا ہے، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، یعنی جبکہ وہ مریم علیہ السلام کے پالنے کے لیے قلمیں ڈال کر فیصلے کر رہے تھے، اس وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس موجود نہ تھے اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، بس باوجود عدم موجودگی اور بے خبری کے آپ کا اس طرح اس واقعے کو بیان کرنا کہ گویا اس وقت آپ وہیں موجود تھے اور آپ کے سامنے ہی تمام واقعات گزر رہے تھے، آپ کی نبوت کی کھری دلیل ہے اور صاف نشانی ہے اس امر پر کہ آپ وحی الہی سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام اللہ کے نبی کا واقعہ بیان فرما کر سورہ ہود کی آیت نمبر 49 تلک من انباء الغیب میں فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم بذریعہ وحی اے نبی آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ اور آپ کی ساری قوم اس وحی سے پہلے ان واقعات سے محض بے خبر تھی، اب صبر کے ساتھ دیکھتے رہیے اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے رہنے والے ہی نیک انجام ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف کے آخر میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم بذریعہ وحی کہ اے نبی آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ برادران یوسف نے اپنا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور اپنی تدبیروں میں لگ گئے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 میں عام طور پر فرمایا كَذَلِكَ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اسی طرح ہم آپ کی جانب اے نبی آپ کے سامنے پہلے کی خبریں بیان فرماتے ہیں۔ بس یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی نبوت کی ابتدا وغیرہ اول سے آخر تک بیان فرما کر فرمایا کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغربی پہاڑ کی جانب جہاں کے مشرقی درخت میں سے جو وادی کے کنارے تھا رب تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، آپ موجود نہ تھے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے آپ کو یہ سب معلومات کرائیں تاکہ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہو جائے ان زمانوں پر جو مدتوں سے چلے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ بھول بھال چکے ہیں، اگلے نبیوں کی وحی ان کے ہاتھوں سے گم ہو چکی ہے، اور نہ تو اے نبی آپ مدین میں رہتے تھے کہ وہاں کے نبی شعیب علیہ السلام کے حالات بیان کرتے جو ان میں اور ان کی قوم میں
واقع ہوئے تھے بلکہ ہم نے بذریعہ وحی کے آپ کو یہ سب خبریں پہنچائیں اور تمام جہان کی طرف آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اور نہ تو آپ کوئے طور کی طرف تھے جبکہ ہم نے آواز دی. مقاتل کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی امت کو اے نبی جو ابھی باپ دادوں کی پیٹ میں تھی آواز دی کہ جب آپ نبی بنا کر بھیجے جائیں تو وہ آپ کی اتباع کریں. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. یہی زیادہ مشابہ اور مطابق ہے کیونکہ اوپر بھی یہی ذکر ہے. اوپر عام طور پر بیان تھا, یہاں خاص طور سے ذکر کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَى الْآیَة, یعنی جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. اور آیت میں ہے کہ وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. اور آیت میں ہے کہ طور ایمن کی طرف سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور سرگوشیاں کرتے ہوئے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک واقعہ بھی نہ آپ کی حاضری کا ہے اے نبی, نہ آپ کا چشمدید ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو وہ اپنی رحمت سے آپ پر نازل فرما رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اپنے بندوں کی طرف اپنا ہی نبی بنا کر بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو آگاہ اور ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ہدایت پائیں, اور اس لیے بھی کہ ان کی کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اور کوئی عذر ان کے ہاتھ میں نہ رہے. یہ اپنے کفر کی وجہ سے عذابوں کو آتا دیکھ کر یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہ تھا جو انہیں راہ راست کی تعلیم دیتا. اور جیسے کہ اور جگہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم کے نزول کو بیان فرما کر اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کی دونوں جماعتوں پر اتری تھی لیکن ہم تو اس درس و تدریس سے بالکل غافل تھے, اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو یقیناً ہم ان سے زیادہ راہ راست پر آ جاتے. اب بتاؤ کہ خود تمہارے پاس بھی تمہارے رب کی دلیل و ہدایت و رحمت آ چکی. اور آیت میں ہے رسول ہیں خوشخبریاں دینے والے ڈرانے والے, تاکہ ان رسولوں کے بعد کسی کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہ جائے. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں ہے اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل الآیہ, یعنی اے اہل کتاب اس زمانے میں جو رسولوں کی عدم موجودگی کا چلا آ رہا تھا ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں پہنچا, لو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ پہنچا. اور آیتیں بھی اس مضمون کی بہت سی ہیں, غرض رسول آ چکے اور تمہارا یہ عذر کٹ گیا کہ اگر رسول آتے تو ہم ان کی مانتے اور مؤمن ہو جاتے.
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر کیا تھا؟ ساتھ کہا تھا کہ یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے اے قریش مکہ کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو, میں اسی کی پیروی کر لوں گا اگر تم سچے ہو. پھر اگر اے نبی یہ آپ کی نہ مانے تو آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر رب کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام لاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. کفار کے ایک سوال کا جواب. پہلے بیان ہوا کہ اگر نبیوں کے بھیجنے سے پہلے ہی ہم ان پر عذاب بھیج دیتے تو ان کی یہ بات رہ جاتی کہ اگر رسول ہمارے پاس آتے تو ہم ضرور ان کی مانتے, اس لیے ہم نے رسول بھیجے, بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان رسول بنا کر بھیجا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آنکھیں پھیر لی, منہ موڑ لیا اور تکبر و عناد کے ساتھ ضد اور ہٹدرمی کے ساتھ کہنے لگے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے دیے گئے تھے, جیسے لکڑی اور ہاتھ اور طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون اور اناج کی پھلوں کی کمی وغیرہ, جن سے اللہ تعالیٰ کے دشمن تنگ آ گئے, اور دریا کو چیرنا اور ابر کا سایہ کرنا اور منا و سلوا کا اتارنا وغیرہ, جو زبردست اور بڑے بڑے معجزے تھے, انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ لوگ جس واقعے کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں اور جس جیسے معجزے طلب کر رہے ہیں, یہ خود انہی معجزوں کو کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوتے ہوئے دیکھ کر ہی کون سا ایمان لائے تھے, جو اب ان کے ایمان کی کوئی تمنا کرے. انہوں نے تو ان تمام معجزوں کو دیکھ کر صاف کہا تھا کہ یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو آپس میں بھائی ہیں اور نبی بن کر ہمارے پاس آئے ہیں, دراصل ہمیں اپنے بڑوں کی تابعداری سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اپنی بڑائی ہم سے منوانا چاہتے ہیں, ہم تو ہرگز انہیں مان کر نہیں دیں گے. دونوں نبیوں کو جھٹلاتے رہے, آخر انجام ہلاک کر دیے گئے. تو فرمایا کہ ان یہودیوں کے بڑے بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے, انہوں نے کفر کیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے ان معجزوں کو دیکھ کر بھی صاف کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں, آپس میں متفق ہو کر ہمیں زیر کرنے اور اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے آئے ہیں, ہم تو ان دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں مانیں گے. یہاں کو ذکر صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہے, لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ایسے رلے ملے تھے کہ گویا دونوں ایک تھے, تو ایک کے ذکر کو ہی دوسرے کے ذکر کے لیے کافی سمجھا. جیسے کسی شاعر کا قول ہے کہ جب میں کسی جگہ کا ارادہ کرتا ہوں تو میں نہیں جانتا کہ وہاں مجھے نفع ملے گا یا میرا نقصان ہوگا, تو یہاں بھی شاعر نے خیر کا لفظ تو کہا ہے مگر شر کا لفظ بیان نہیں کیا ہے, کیونکہ خیر و شر دونوں کی ملازمت مقاربت اور مصاحبت ہے. ابن جریر کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہودیوں نے قریش سے کہا کہ تم یہ اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرو, انہوں نے کیا اور جواب پا کر خاموش رہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جادوگروں سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اس تیسرے قول میں تو بہت ہی بعد ہے, اور دوسرے قول سے بھی پہلا قول مضبوط اور عمدہ ہے اور بہت قوی ہے. واللہ اعلم. یہ مطلب ساحرانی کی قرآت پر ہے, اور جن کی قرآت سحرانی ہے وہ کہتے ہیں مراد تورات و قرآن ہے, جو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے. کوئی کہتا ہے مراد تورات و انجیل ہے, کسی کا قول ہے کہ انجیل اور قرآن مراد ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب. لیکن اس قرآت پر بھی ظاہری تورات و قرآن کے معنی ٹھیک ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہی فرمان رب تعالیٰ ہے کہ تم ہی ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب رب تعالیٰ کے ہاں سے لاؤ جس کی میں تابعداری کروں. تورات و قرآن کو اکثر ایک ہی جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے, جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں فرمایا, قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. بس یہاں تورات کے معنی نور و ہدایت ہونے کا ذکر فرما کر پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں فرمایا, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اور اس کتاب قرآن مجید کو بھی ہم نے ہی بابرکت بنا کر اتارا ہے. اور سورہ انعام کی آخری آیت 154 میں فرمایا, ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اور اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی, ہماری اس اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید جو بابرکت ہے اس کی آپ پیروی کریں, رب تعالیٰ سے ڈرا کیجئے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. جنات کا قول قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا, ہم نے وہ کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے, جو اپنے سے پہلے کی اور اللہ کی کتابوں کو سچا دکھانے والی ہے. ورقہ بن نوفل کا قول, جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں مروی ہے, کہ انہوں نے کہا تھا, یہ وہی اللہ تعالیٰ کے رازدان بھیدی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں, یعنی مراد جبریل علیہ السلام تھی جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا, اور تمام دوسرے انبیاء اور خود ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. جس شخص نے غائر نظر سے علم دین کا مطالعہ کیا ہے, اس پر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت و شرافت والی، عزت و کرامت والی کتاب تو یہی قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالی حمید و مجید نے اپنے رؤوف و رحیم نبی آخر السماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اس کے بعد تورات کا درجہ ہے جس میں ہدایت و نور تھا، جس کے مطابق انبیاء اور ان کے ماتحت حکم احکام جاری کرتے رہے. انجیل تو صرف تورات کو تمام کرنے والی اور بعض حرام کو حلال کرنے والی تھی، اسی لیے یہاں فرمایا کہ ان دونوں کتابوں سے بہتر کتاب اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لاؤ تو میں اس کی تابے داری کے لیے آمدہ ہوں. پھر فرمایا کہ جو آپ سے کہتے ہیں وہ بھی اگر یہ نہ کریں اور نہ آپ کی تابے داری میں آئیں تو اے نبی آپ جان لیجئے کہ دراصل انہیں دلیل و برہان کی کوئی حاجت ہی نہیں، یہ صرف جھگڑالو ہیں اور خواہش پرست ہیں، اور ظاہر ہے کہ خواہش کے پابند لوگوں سے جو ربانی ہدایت سے خالی ہوں بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. اس میں انہما کر کے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں وہ آخر تک راہ راست سے محروم رہ جاتے ہیں. ہم نے ان کے لیے تفصیلی قول بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا، صاف کر دیا، اگلی پچھلی باتیں بیان کر دیں، قریشیوں کے سامنے سب کچھ ظاہر کر دیا. بعض مفسر اس سے مراد رفعہ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کے اور نو آدمی. یہ رفعہ صفیہ بنت حیی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے ماموں ہیں، جنہوں نے تمیمہ بنت وہب کو طلاق دی تھی، جن کا دوسرا نکاح عبد الرحمن بن زبیر سے ہوا تھا. واللہ اعلم.
الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین.
جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے اور حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں. یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے، یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے یہ بھی دیتے رہتے ہیں، اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کی ہم نشینی کے طالب نہیں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. اہل کتاب کو نیک اعمال پر دوہرا اجر. اہل کتاب کے علماء جو در حقیقت ربانی دوست تھے، ان کے پاکیزہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں جیسے فرمان ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ سمجھ بوجھ کر پڑھتے ہیں ان کا تو اس قرآن پر ایمان ہے. اور آیت میں ہے، بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مان کر تمہاری طرف نازل شدہ کتاب قرآن کو اور اپنی طرف اتری ہوئی کتاب یعنی تورات انجیل وغیرہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. اور جگہ ہے، پہلے کے اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ ہمارے اس قرآن کی آیتیں سن کر سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 108 میں ہے، اور سورہ مائدہ میں اللہ نے آیت نمبر 82 میں ان کا قول نقل کیا ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارى، یعنی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے اعتبار سے سب لوگوں سے قریب تر انہیں پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں علماء اور مشائخ ہیں اور یہ لوگ کبر و غرور سے خالی ہیں اور قرآن کو سر کر رو دیتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کا ماننے والا لکھیے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جن کے حق میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ 70 بزرگ علماء تھے جو رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی شاہ حبشہ کے بھیجے ہوئے آئے تھے. رسول اللہ نے انہیں سورہ یاسین سنائی، جسے سن کر یہ رونے لگے اور مسلمان ہو گئے. انہی کے بارے میں یہ آیتیں اتری کہ یہ انہیں سنتے ہی اپنے موحد مخلص ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور قبول کر کے مؤمن مسلم بن جاتے ہیں. ان کی ان صفتوں پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک پہلی کتاب کو ماننے کا، دوسرا اس قرآن کی تسلیم و تعمیل کا. یہ اتباع حق پر ثابت قدمی کرتے ہیں جو دراصل ایک مشکل اور اہم کام ہے. چنانچہ صحیح بخاری مسلم ابو داؤد غیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے، اہل کتاب جو اپنے نبی کو مان کر پھر مجھ پر بھی ایمان لائے، غلام مملوک جو اپنے مجازی آقا کی حکم برداری کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی حق کی ادائیگی بھی کرتا رہے، اور وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جسے وہ ادب و علم سکھائے پھر آزاد کر کے اسے نکاح کر لے۔ مسند احمد اور تفسیر طبری میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ہی اور بالکل پاس ہی تھا۔ رسول اللہ نے بہت بہترین باتیں ارشاد فرمائی، جن میں یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ میں سے جو مسلمان ہو جائے اسے دوہرا اجر ہے اور اس کے عام مسلمانوں کے برابر حقوق ہیں۔ پھر ان کے نیک اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں اور نیک سلوک ہی کرتے ہیں، اور اپنی حلال روزیاں اللہ تعالیٰ کے نام خرچ کرتے ہیں، اور اپنے باپ بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں، زکوٰۃ صدقات خیرات میں بھی بخل نہیں کرتے، لغویات اور بیہودہ کاموں سے بچے ہوئے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتے، ایسی مجلسوں سے دور رہتے ہیں، بلکہ کبھی اچانک گزر ہو بھی جائے تو بزرگانہ طور پر ہٹ جاتے ہیں، ایسوں سے میل جول الفت محبت نہیں کرتے، صاف کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری کرمی تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، یعنی جاہلوں کی سخت کلامی بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ انہیں ایسا جواب نہیں دیتے کہ وہ اور بھڑکیں، بلکہ چشم پوشی کر لیتے ہیں اور طرح دے جاتے ہیں۔ چونکہ خود پاک نفس ہیں اس لیے پاکیزہ کلام ہی منہ سے نکالتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، ہم نہ جاہلانہ روش پر چلیں نہ جہالت کی چال کو پسند کریں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے تقریباً 20 نصرانی آئے، رسول اللہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، یہیں یہ بھی بیٹھ گئے اور بات چیت شروع کر دی۔ اس وقت قریشی اپنی اپنی بیٹھکوں میں کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان عیسائی علماء نے جب سوالات کر لیے اور جوابات سے ان کی تشفی ہو گئی تو رسول اللہ نے دین اسلام ان کے سامنے پیش کیا اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے انہیں سنائی۔ چونکہ یہ لوگ لکھے پڑھے سنجیدہ اور روشن دماغ تھے، قرآن نے ان کے دلوں پر اثر کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فوراً دین اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لائے، کیونکہ رسول اللہ کی جو جو صفتیں انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھی تھیں سب رسول اللہ میں موجود پائیں۔ جب یہ لوگ رسول اللہ کے پاس سے جانے لگے تو ابو جہل ملعون اپنے آدمیوں کو لیے ہوئے انہیں راستے میں ملا اور تمام قریشیوں نے مل کر انہیں تانے دینے شروع کیے اور برا کہنے لگے کہ تم سے بدترین وفد کسی قوم کا ہم نے نہیں دیکھا، تمہاری قوم نے تمہیں اس شخص کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، یہاں آ کر تم نے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا اور اس کا ایسا رنگ تم پر چڑھا کہ ذرا سی دیر میں اپنے دین کو ترک کر کے دین بدل دیا اور اسی کا کلمہ پڑھنے لگے، تم سے زیادہ احمق ہم نے تو کسی کو نہیں پایا وغیرہ۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے یہ سب سن لیا اور جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جاہلانہ باتیں کرنا پسند نہیں، جس بات میں اپنی بھلائی دیکھی اسے قبول کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وفد نجران کے نصرانیوں کا تھا، واللہ اعلم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیتیں انہی کے بارے میں اتری ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ سے ان آیتوں کا شان نزول پوچھا گیا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں تو اپنے علماء سے یہی سنتا چلا آیا ہوں کہ یہ آیتیں نجاشی اور ان کے اصحاب کے بارے میں اتری ہیں۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 82 ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُحْبَانًا سے مع الشاہدین تک کی آیتیں بھی انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا۔
بے شک اے نبی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہیں ہدایت کرتے ہیں، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ کہنے لگے، اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ سامعین، بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو ہدایت پر لا کھڑا کرنا آپ کے قبضے کی چیز نہیں، آپ پر تو صرف پیغام رب کے پہنچا دینے کا فریضہ ہے. ہدایت کے مالک رب ہیں, اللہ تعالیٰ ہیں. وہ اپنی حکمت کے ساتھ جسے چاہے قبول ہدایت کی توفیق بخشتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں فرمایا, لیس علیک ہداہم, اے نبی آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں, وہ جس کو چاہے ہدایت بخشے. اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے, وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, گو آپ ہر چند یہ طمع کریں لیکن ان میں کے اکثر ایماندار نہیں ہونے کے, یہ اللہ کے علم ہی میں ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے اور مستحق ضلالت کون ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں اتری ہے, جو آپ کا بہت طرفدار تھا اور ہر موقع پر آپ کی مدد کرتا رہتا تھا اور رسول اللہ کا ساتھ دیتا تھا اور دل سے محبت کرتا تھا, لیکن یہ محبت بوجہ رشتہ داری کے طبعی تھی, شرعاً نہ تھی. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ نے اسے اسلام میں آنے کی دعوت دی اور ایمان لانے کی رغبت دلائی, لیکن تقدیر کا لکھا اور اللہ کا چاہا غالب آیا, یہ ہاتھوں میں سے پھسل گیا اور اپنے کفر پر اڑا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتقال کے وقت اس کے پاس آئے. ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے فرمایا, لا الہ الا اللہ کہو, میں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی بن جاؤں گا. ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا, ابو طالب کیا تو اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب سے پھر جائے گا؟ اب رسول اللہ سمجھاتے اور یہ دونوں اسے یعنی آپ کے چچا کو روکتے, یہاں تک کہ آخری کلمہ اس کی زبان سے ہی نکلا کہ یہ میں کلمہ نہیں پڑھتا اور میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں. رسول اللہ نے فرمایا, بہتر ہے میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا, یہ اور بات ہے کہ میں روک دیا جاؤں, اللہ مجھے منع فرما دے. لیکن اسی وقت سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اتری, ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا, یعنی نبی کو اور مؤمنوں کو ہرگز یہ بات سزاوار نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں گو وہ ان کے نزدیکی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اور اسی ابو طالب کے بارے میں انك لا تهدي من احببت بھی نازل ہوئی. ترمیزی وغیرہ میں ہے کہ ابو طالب کے مرض الموت میں رسول اللہ نے اس سے کہا کہ چچا لا الہ الا اللہ کہو, میں اس کی گواہی قیامت کے دن دے دوں گا. تو اس نے کہا, اگر مجھے اپنے خاندان قریش کے اس تانے کا خوف نہ ہوتا کہ اس نے یعنی میں نے موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے یہ کہہ لیا یعنی کلمہ پڑھ لیا, تو میں اسے کہہ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا, مگر پھر بھی اسے صرف تمہاری خوشی کے لیے کہتا. اس پر یہ آیت اتری. دوسری روایت میں ہے کہ آخر اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ میرے بھتیجے میں تو اپنے بڑوں کی روش پر ہوں, اور اسی بات پر اس کی موت ہوئی کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر ہے. قیصر کا قاصد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیصر کا خط خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو رسول اللہ نے اسے اپنی گود میں رکھ کر اس سے فرمایا, تو کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا, تیرج قبیلے کا میں آدمی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرا قصد ہے کہ تو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ جائے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جس قوم کا قاصد ہوں جب تک ان کے پیغام کا جواب انہیں نہ پہنچا دوں ان کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا. تو رسول اللہ نے مسکرا کر اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر یہی آیت پڑھی. یہ آیت ابن ابی حاتم میں ہے. اس روایت کی سند رسول قیصر تک حسن ہے, لیکن رسول قیصر کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہے. مشرکین اپنے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو اے محمد مان لیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس دین کے مخالف جو ہمارے چاروں طرف ہیں اور تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہیں, وہ ہمارے دشمن جان بن جائیں گے اور ہمیں تکلیف پہنچائیں گے اور ہمیں برباد کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہیلا بھی ان کا غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حرم محترم میں رکھا ہے جہاں شروع دنیا سے اب تک امن و امان رہا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالت کفر میں تو یہ یہاں امن سے رہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو قبول کریں تو امن اڑ جائے؟ یہی تو وہ شہر ہے کہ طائف وغیرہ مختلف مقامات سے پھل, سامان, اسباب, مال تجارت وغیرہ کی آمد و رفت یہاں بکثرت رہتی ہے. تمام چیزیں یہاں کھچی چلی آتی ہیں اور ہم انہیں بیٹھے بٹھائے روزیاں پہنچا رہے ہیں, لیکن ان میں اکثریت بے علم ہے، اس لیے ایسے رقیق ہیلے اور بے جا عذر پیش کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ یہ کہنے والا حارث ابن عامر ابن نوفل تھا، واللہ اعلم۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔
اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ لے لینے والے۔ آپ کے رب اے نبی کسی ایک کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دیں جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ ہم تو بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ سرکشوں کی بستیاں نشان عبرت بن گئیں۔ اہل مکہ کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں حاصل کر کے اترا رہے تھے اور سرکشی اور بڑائی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے تھے، نبی کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی روزیاں کھاتے اور اللہ کی نمک حرامی کرتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ و برباد کیا کہ آج کوئی ان کا نام لیوا اور پانی دیوار نہیں رہا، جیسے اور آیت میں سورہ نحل کی 112 میں اللہ نے فرمایا وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة الآیہ۔ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں اب تک اجڑی ہوئی پڑی ہیں، کچھ یوں ہی سی آبادی اگرچہ ہو گئی ہو لیکن دیکھو ان کے کھنڈرات سے آج تک وحشت برس رہی ہے، ہم ہی ان کے مالک رہ گئے ہیں۔ کعب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ الو سے سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تو اے الو کھیتی اناج کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اسی کے باعث آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ پوچھا پانی کیوں نہیں پیتا؟ کہا اس لیے کہ قوم نوح اسی میں ڈبو دی گئی۔ پوچھا ویرانے میں کیوں رہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی میراث ہے۔ پھر کعب رحمہ اللہ نے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کسی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتے، پہلے ان پر اپنی حجت ختم کرتے ہیں اور ان کا عذر دور کرتے ہیں، رسولوں کو بھیج کر اپنا کلام ان تک پہنچاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام القرى یعنی مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے تھے اور تمام عرب و عجم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ اے نبی آپ مکے والوں کو اور دوسرے شہر والوں کو ڈرا دیں۔ اور سورہ آراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا،
اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اس قرآن سے میں تمہیں بھی ڈرا دوں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں فرمایا
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ،
اس قرآن کے ساتھ دنیا والوں میں سے جو بھی کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 میں فرمایا
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا الْآيَةَ،
یعنی تمام بستیوں کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا سخت عذاب کرنے والے ہیں، بس خبر دی کہ قیامت سے پہلے وہ سب بستیوں کو برباد کر دیں گے۔ اور آیت میں ہے کہ ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے۔ بس صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام کر دی اور تمام جہان کے لیے کر دی، اور مکے میں جو تمام دنیا کا مرکز ہے رسول اللہ کو مبعوث فرما کر ساری دنیا پر اپنی حجت ختم کر دی۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ میں تمام سیاہ و سفید کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی لیے نبوت و رسالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ کے بعد سے قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ کہا گیا ہے کہ مراد ام القرى سے اصل اور بڑا قریہ ہے، واللہ اعلم۔
وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.
اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اسی کی رونق ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطعاً پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعت دے دی پھر بالآخر وہ پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا؟ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. دنیا فانی جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی حقارت، اس کی رونق کی قلت و ذلت، اس کی ناپائیداری، بے ثباتی اور برائی بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کی پائیداری، دوام، عظمت اور قیام کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، لوگوں تمہارے پاس جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس کی تمام چیزیں بقا والی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر اور عمدہ ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا تو کچھ بھی نہیں، لیکن افسوس کہ لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آخرت سے غافل ہو رہے ہیں جو بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم سنن ترمذی میں ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لے پھر دیکھ لے کہ اس کی انگلی پر جو پانی چھا ہوا ہے وہ سمندر کے مقابلے میں کتنا کچھ ہے. افسوس کہ اس پر بھی اکثر لوگ اپنی کم علمی اور بے علمی کے باعث دنیا کے متوالے ہو رہے ہیں. خیال کرو کہ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و یقین رکھتا ہو اور ایک وہ جو ایمان نہ لایا ہو، نتیجے کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا جنت کا اور اپنی بے شمار ان گنت غیر فانی نعمتوں کا وعدہ ہے، اور کافر کے ساتھ وہاں کے عذابوں کا ڈراوا ہے، گو دنیا میں کچھ روز عیش ہی منا لے. تفسیر ابن جریر میں مروی ہے کہ یہ آیت رسول اللہ اور ابو جہل ملعون کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ حمزہ، علی اور ابو جہل کے بارے میں آیت اتری ہے. ظاہر یہ ہے کہ آیت عام ہے، جیسے فرمان الہی ہے کہ جنتی مؤمن اپنے جنت کے درجوں سے جھانک کر جہنمی کافر کو جہنم کے جیل خانے میں دیکھ کر کہے گا کہ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، یعنی سورہ صافات آیت نمبر 57. اور سورہ صافات کی آیت نمبر 158 میں ہے، ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون، کہ بلا شبہ جنات کو یقین ہے کہ وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہیں.
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين.
جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائیں گے کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں، جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم آپ کی سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. آ جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور یہ سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے. اس دن انہیں بلا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا، پھر تو اس دن تمام خبریں اندھی جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے. ہاں جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. مشرکین اور ان کے خود ساختہ معبودان باطلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. مشرکوں کو قیامت کے دن پکار کر سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں جنہیں تم میرے سوا پوجتے رہے، جن بتوں اور پتھروں اور بزرگوں اور ولیوں اور پیروں اور نبیوں وغیرہ کی پوجا پاٹ کرتے رہے، وہ کہاں ہیں؟ انہیں پکارو اور دیکھو کہ وہ تمہاری کچھ مدد بھی کرتے ہیں یا وہ خود اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی ہم تمہیں ویسے ہی تنے تنہا اور ایک ایک کر کے لائیں گے جیسے ہم نے اول دفعہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا دلایا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے ہی دنیا میں چھوڑ آئے. ہم تو آج تمہارے ساتھ کسی سفارشی کو بھی نہیں دیکھتے جنہیں تم ہمارا شریک ٹھہرائے ہوئے تھے. تم میں ان میں کوئی لگاؤ نہیں رہا، اور تمہارے گمان کردہ شریک سب آج تم سے کھوئے ہوئے ہیں. جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، یعنی شیاطین اور سرکش لوگ اور کفر کے بانی اور شرک کی طرف بلانے والے، یہ سب بڑے بڑے لوگ اس دن کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے انہیں گمراہ کیا اور انہوں نے ہماری کفریہ باتیں سنی اور مانی، جیسے ہم بہکے ہوئے تھے انہیں بھی ہم نے بہکایا. ہم ان کی عبادت سے آپ کے سامنے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 81 میں فرمایا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً الْآیَةً، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے، لیکن ایسا نہیں ہونے کا، یہ تو ان کی عبادت سے بھی انکار کر جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے. اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ الْآیَةً، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، جو قیامت کی گھڑی تک انہیں جواب نہ دے سکیں اور وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہوں، اور قیامت کے دن لوگوں کے حشر کے موقع پر ان کے دشمن بن جائیں اور اس بات سے صاف انکار کر دیں کہ انہوں نے ان کی عبادت کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم نے جن بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر رکھی ہے ان سے صرف دنیا کی ہی دوستی ہے، قیامت کے دن تو تم سب ایک دوسرے کے منکر ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 میں ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا الآیہ، یعنی جو تابے داری کرنے والے تھے وہ ان سے جو ان کی تابے داری کرتے رہے بری اور بیزار ہو جائیں گے، عذابوں کو سامنے دیکھتے ہوئے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے. ان سے فرمایا جائے گا کہ دنیا میں جنہیں پوجتے رہے آج انہیں کیوں نہیں پکارتے، اب یہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہ پائیں گے، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ آگ کے عذاب میں جائیں گے. اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش یہ راہ یافتہ ہوتے، جیسے اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 52 میں فرمایا، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الآیہ، جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے ان شریکوں کو آواز دو جنہیں تم بہت کچھ سمجھ رہے تھے، یہ پکاریں گے لیکن وہ یعنی ان کے جھوٹے معبود جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے اور ان کے درمیان آڑ کر دیں گے. مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے پھر باور کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. اسی قیامت والے دن ان سے سب کو سنا کر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا اور کہاں تک ان کا ساتھ دیا. پہلے توحید کے متعلق باس پرس تھی، اب رسالت کے متعلق سوال جواب ہو رہے ہیں. اسی طرح قبر میں بھی سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. مؤمن اللہ کی توفیق سے جواب دیتا ہے کہ میرے معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ کا دین دین اسلام میرا دین ہے. ہاں کافر سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا، وہ گھبراہٹ اور پریشانی سے کہتا ہے مجھے اس کی کوئی خبر نہیں، اندھا بہرا ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں فرمایا، من کان فی ہذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى واضل سبیلا، یعنی جو شخص یہاں اس دنیا میں ہدایت کو قبول کرنے سے اندھا بنا رہا وہ وہاں یعنی قیامت کے دن بھی اندھا اور راہ بھولا رہے گا. تمام دلیلیں ان کی نگاہوں سے ہٹ جائیں گی، رشتے ناطے حسب نسب کی کوئی قدر نہ ہوگی، نسب ناموں کا کوئی سوال نہ ہوگا. ہاں دنیا میں توبہ کرنے والے، ایمان اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تو بے شک فلاح اور نجات حاصل کر لیں گے، یہاں آیت میں عسا یقین کے معنی میں ہے، یعنی مؤمن ضرور کامیاب ہوں گے.
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اور آپ کے رب اے نبی جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور چن کر مختار کر لیتے ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں، ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کے رب اے نبی سب کچھ جانتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں دنیا اور آخرت میں، اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کے لیے فرما روائی ہے اور اللہ ہی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے. اے نبی کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اے نبی پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لا دے جس میں تم آرام حاصل کرو، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اللہ ہی کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکریہ ادا کرو. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. مختار کل اللہ کی ذات ہے، ساری مخلوق کے خالق تمام اختیارات والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، نہ اس میں کوئی اللہ سے جھگڑا کرنے والا، نہ اللہ کا شریک نہ ساجی، جو چاہیں اللہ پیدا کرے، جسے چاہے اپنا خاص بندہ بنا لے، جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. تمام امور سب خیر و شر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، سب کی باز گشت اللہ ہی کی جانب ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں. یہی لفظ اسی معنی میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ہے، اَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. دونوں جگہ ماں نافیہ ہے، گو ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ماں معنی میں الذی کے ہے، یعنی اللہ پسند کرتے ہیں اسے جس میں بھلائی ہو، اور اسی معنی کو لے کر معتزلیوں نے مراعات صالحین پر استدلال کیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہاں ماں نفی کے معنی میں ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے. یہ آیت اسی بیان میں ہے کہ مخلوق کی پیدائش میں، تقدیر کے مقرر کرنے میں، اختیار رکھنے میں اللہ رب تعالی ہی اکیلے ہیں اور نظیر اور مثیل سے پاک ہیں. اسی لیے آیت کے خاتمے پر فرمایا کہ جن بتوں وغیرہ کو وہ شریک رب ٹھہرا رہے ہیں جو نہ بنا سکے نہ کسی طرح کا اختیار رکھیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک اور بہت دور ہے. پھر فرمایا سینوں اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی رب تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ سب بھی اللہ پر اسی طرح ظاہر ہیں جس طرح کھلم کھلا اور ظاہر باتیں پوشیدہ بات کہو یا اعلان سے کہو، وہ سب کے عالم ہیں. رات میں اور دن میں جو ہو رہا ہے اللہ پر پوشیدہ نہیں. الوہیت اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی طرف مخلوق اپنی حاجت لے جائے، جسے مخلوق عاجزی کرے، جو مخلوق کا مأوا ملجا ہو، جو عبادت کے لائق ہو. خالق مختار رب مالک اللہ ہی ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب لائق تعریف ہے. اللہ کا عدل و حکمت اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اللہ کے حکموں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اللہ کے ارادوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا. غلبہ حکمت و رحمت اللہ ہی کی ذات پاک میں ہے. تو سب قیامت کے دن اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے. اللہ پر تمہارے کاموں میں سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں، نیکوں کو جزا، بدوں کو سزا وہ اس روز دیں گے اور اپنی مخلوق میں فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ناقابل تردید دلائل، اللہ کا احسان دیکھو کہ بغیر تمہاری کوشش اور تدبیر کے دن رات برابر آگے پیچھے آ رہے ہیں. اگر رات ہی رات رہے تو تم عاجز آ جاؤ, تمہارے کام رک جائیں, تم پر زندگی وبال ہو جائے, تم تھک جاؤ, اکتا جاؤ, کسی کو نہ پاؤ جو تمہارے لیے دن نکال سکے کہ تم اس کی روشنی میں چلو پھرو, دیکھو بھالو, اپنے کام کاج کر لو. افسوس تم سن سنا کر بے سنا کر دیتے ہو. اسی طرح اگر وہ تم پر دن ہی دن رکھے, رات آئے ہی نہیں, تو بھی تمہاری زندگی تلخ ہو جائے, بدن کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے, تھک جاؤ, تنگ آ جاؤ, کوئی نہیں جسے قدرت ہو کہ رات لا سکے جس میں تم راحت و آرام کر سکو, لیکن تم آنکھیں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور مہربانیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہو. یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے دن رات دونوں پیدا کر دیے ہیں کہ رات کو تمہیں سکون و آرام حاصل ہو اور دن کو تم کام کاج, تجارت, زراعت, سفر شغل کر سکو. تمہیں چاہیے کہ تم اس مالک حقیقی, اس قادر مطلق کا شکر ادا کرو. دن کو رات کو اللہ کی عبادتیں کرو. رات کے قصور کی تلافی دن میں اور دن کے قصوروں کی تلافی رات میں کر لیا کرو. یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں اور اس لیے ہیں کہ تم نصیحت و سبق سیکھو اور رب کا شکر ادا کرو.
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں, اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے اور فرما دیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو, اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور جو کچھ افتراء وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا. سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے شریک نظر نہ آئیں گے. مشرکوں کو دوسری دفعہ ڈانٹ دی جائے گی اور فرمایا جائے گا کہ دنیا میں جنہیں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں. ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی اس امت کا پیغمبر ممتاز کر لیا جائے گا اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہ اپنے شرک کی کوئی دلیل پیش کرو. اس وقت یہ یقین کر لیں گے کہ فی الواقع عبادتوں کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں, اور تمام جھوٹ و افتراء بھول جائیں گے.
ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين.
بے شک قارون تھا تو قوم موسیٰ سے, لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا. ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے. ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت, اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول, اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی سلوک کرتا رہ اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ رہا کر. یقین مان کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو ناپسند رکھتے ہیں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قارون کون اور کیا تھا؟ مروی ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا, جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے. اس کا نسب یہ ہے, قارون بن یصہر ابن قاہیث, اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے, موسیٰ ابن عمران ابن قاہیث. ابن اسحاق رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا, لیکن اکثر علماء چچا کا لڑکا بتلاتے ہیں. یہ بہت خوش آواز تھا, تورات بڑی خوش الحانی سے پڑھتا تھا, اسی لیے اسے لوگ منور کہتے تھے. لیکن جس طرح سامری نے منافق پناہ کیا تھا, یہ دشمن الہی بھی منافق ہو گیا تھا. چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے پھول گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھا تھا. قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا اس نے اس سے بالشت بھر نیچا لباس بنوایا تھا جس سے اس کا غرور اور اس کی دولت ظاہر ہو. اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر قوی مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی. اس کے بہت سے خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی جو بالشت بھر کی تھی۔ جب یہ کنجیاں اس کی سواری کے ساتھ خچروں پر لا دی جاتی تو اس کے لیے 60 پنج کلیاں خچر مقرر تھے۔ واللہ اعلم۔ قوم کے بزرگ اور نیک لوگوں اور عالموں نے اس کی سرکشی اور تکبر حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے نصیحت کی کہ اتنا نہ اکڑ، اس قدر غرور نہ کر، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ نہ بن، ورنہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہو جائے گا۔ قوم کے واعظین نے کہا کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں، انہیں اللہ کی رضا مندی کے کاموں میں خرچ کرتا کہ آخرت میں بھی تیرا حصہ ہو جائے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ دنیا میں کچھ عیش و عشرت ہی نہ کر، بلکہ اچھا کھا، اچھا پی، اچھا پہن، اچھا اوڑ، جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھا، نکاح سے راحت اٹھا، حلال چیزیں استعمال کر۔ لیکن جہاں اپنا خیال رکھ وہاں مسکینوں کا بھی خیال رکھ، جہاں اپنے نفس کو نہ بھول وہاں اللہ تعالیٰ کے حق بھی فراموش نہ کر۔ تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، مسکین غریب کا بھی تیرے مال میں ساجھا ہے۔ ہر حقدار کا حق ادا کر، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے تو اوروں کے ساتھ سلوک کو احسان کر۔ اپنے اس مفسدانہ رویے کو آسانی سے باز آ جا، اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتے۔
قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون۔
قارون کہنے لگا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی عقل و سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے؟ گنہگاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ قارون کا متکبرانہ جواب۔ قوم کے علماء کی نصیحتوں کو سن کر قارون نے جو جواب دیا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ اپنی نصیحتوں کو رہنے دیجئے، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دے رکھا ہے اسی کا مستحق میں تھا، میں ایک عقل مند زیرک دانا شخص ہوں، میں اسی قابل ہوں اور اسے اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں، اسی لیے اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے۔ بعض انسانوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو بڑی عاجزی سے ہمیں پکارتا ہے، اور جب کوئی نعمت و راحت اسے ہم دے دیتے ہیں تو کہہ دیتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یعنی اللہ جانتے تھے کہ میں اس کا مستحق ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ اور آیت میں ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی رحمت چکھائیں اس کے بعد کہ اسے مصیبت پہنچی ہو تو کہہ اٹھتا ہے کہ ھذا لی، اس کا حقدار تو تھا ہی میں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قارون علم کیمیا جانتا تھا، لیکن یہ قول بالکل ضعیف ہے، بلکہ کیمیا کا علم فی الواقع ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی چیز کے عین کو بدل دینا یہ اللہ ہی کی قدرت کی بات ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں۔ فرمان الہی ہے کہ اگر تمام مخلوق بھی جمع ہو جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو کوشش کرتا ہے کہ میری طرح پیدائش کرے، اگر وہ سچا ہے تو ایک ذرہ یا ایک جو ہی بنا دے۔ یہ روایت بخاری، نیز صحیح مسلم اور مسند احمد کی ہے۔ یہ حدیث ان کے بارے میں ہے جو تصویریں اتارتے ہیں اور صرف ظاہری صورت کی نقل کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ فرمایا، پھر جو دعویٰ کرے کہ وہ کیمیا جانتا ہے اور ایک چیز کی کایا پلٹ کر سکتا ہے، ایک ذات سے دوسری ذات بنا دیتا ہے، مثلا لوہے کو سونا وغیرہ، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ محض جھوٹ ہے اور بالکل محال ہے اور جہالت و ضلالت ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رنگ وغیرہ بدل کر دھوکے بازی کریں، لیکن حقیقتاً یہ ناممکن ہے۔ یہ کیمیا گر جو محض جھوٹ، جاہل، فاسق اور مفتری ہیں، یہ محض دعویٰ کر کے مخلوق کو دھوکے میں ڈالنے والے ہیں۔ ہاں یہ خیال رہے کہ بعض اولیاء اللہ کے ہاتھوں جو کرامتیں سرزد ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کا ہمیں انکار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک خاص فضل ہوتا ہے، اور وہ بھی ان کے بس کا نہیں ہوتا، نہ ان کے قبضے کا ہوتا ہے، نہ وہ کوئی کاریگری، صنعت یا علم ہے، وہ محض اللہ تعالیٰ کے فرمان کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار نیک کار بندوں کے ہاتھوں اپنی مخلوق کو دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ حیوہ ابن شریح مصری رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی سائل نے سوال کیا، اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا اور اس کی حاجت مندی اور ضرورت کو دیکھ کر آپ دل میں بہت آزردہ ہو رہے تھے. آخر آپ نے ایک کنکر زمین سے اٹھا لیا اور کچھ دیر اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر کے فقیر کی جھولی میں اسے ڈال دیا تو وہ سونے کا ڈلہ بن گیا. معجزے اور کرامات حدیثوں اور آثار میں اور بھی بہت سی مروی ہیں جنہیں یہاں بیان کرنا باعث طول ہوگا. بعض کا قول ہے کہ قارون اسم اعظم جانتا تھا جسے پڑھ کر اس نے اپنی مالداری کی دعا کی تو اس قدر دولت مند ہو گیا. قارون کے اس جواب کے رد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ میں جس پر مہربان ہوتا ہوں اسے دولت مند کر دیتا ہوں. نہیں, اس سے پہلے اس سے زیادہ دولت مند آور آسودہ حال لوگ ان کو میں نے تباہ کر دیا ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ مالداری میری محبت کی نشانی ہے محض غلط ہے. جو میرا شکر ادا نہ کرے, کفر پر جمع رہے, اس کا انجام بد ہوتا ہے. گنہگاروں کے کثرت گناہ کی وجہ سے پھر ان سے ان کے گناہوں کا سوال بھی عبث ہوتا ہے. اس کا خیال تھا کہ مجھ میں خیریت ہے اس لیے اللہ کا یہ فضل مجھ پر ہوا ہے. وہ جانتے ہیں کہ میں اس مالداری کا اہل ہوں. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہ ہوتے اور مجھے اچھا آدمی نہ جانتے تو مجھے اپنی نعمت بھی نہ دیتے. اس کا یہ خیال بالکل غلط اور مردود ہے.
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو زندگانی دنیا کے متوالے کہنے لگے, کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے, یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے. ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس, بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور مطابق سنت عمل کریں. یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و سہار والے ہوں. آخر ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی, نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا. اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہیں گے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتے ہیں اور تنگ بھی. اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتے تو ہمیں بھی دھسا دیتے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی؟
سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. سامان تعیش اور قارون.
قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر زرق برق ہو کر عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے لے کر ٹھاٹ سے اتراتا اور اکڑتا ہوا نکلا. اس کا یہ ٹھاٹ اور یہ زینت و تجمل دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا, یہ تو بڑا خوش نصیب اور بڑی قسمت والا ہے. علماء کرام نے ان کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے مؤمن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کروڑہا درجہ بارونق دیر پا اور عمدہ ہے. تمہیں جنت کے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس دو روزہ زندگی کو صبر و سہار سے گزارنا چاہیے. جنت صابروں کا حصہ ہے. یہ مطلب بھی ہے کہ ایسے پاک کلمے صبر کرنے والوں ہی کی زبان سے نکلتے ہیں جو دنیا کی محبت سے دور اور دار آخرت کی محبت میں چور ہوتے ہیں. اس صورت میں ممکن ہے کہ یہ کلام وائزین کا نہ ہو بلکہ ان کے کلام کی اور ان کی تعریف میں یہ پچھلا جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہو. واللہ اعلم. تکبر کی سزا یہی ہے. اوپر قارون کی سرکشی بے ایمانی کا ذکر ہو چکا, یہاں اس کے انجام کا بیان ہو رہا ہے. صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
ایک شخص اپنا تہبند لٹکائے فخر سے جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا جو قیامت تک دھستا ہوا چلا جائے گا۔ کتاب العجائب میں نوفل ابن ماحق کہتے ہیں کہ نجران کی مسجد میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا لمبا چوڑا، بھرپور جوانی کے نشے میں چور، گھٹے ہوئے بدن والا، بانکا ترچھا، اچھے رنگ روغن والا، خوبصورت شکل۔ میں نگاہیں جما کر اس کے جمال و کمال کو دیکھنے لگا تو اس نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، آپ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور تعجب معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، تو ہی کیا، خود اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہے، معاذ اللہ۔ نوفل کہتے ہیں کہ اس کے کلیمے کے کہتے ہی وہ گھٹنے لگا اور اس کا رنگ روپ اڑنے لگا اور قد پست ہونے لگا، یہاں تک کہ بقدر ایک بالش کے رہ گیا، جسے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار آستین میں ڈال کر لے گیا۔ یہ بھی مذکور ہے کہ قارون کی ہلاکت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے ہوئی تھی اور اس کے سبب میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قارون ملعون نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ مال و متاع دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ عین اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے ہوں، وہ آئے اور آپ سے کہے کہ اے موسیٰ، تم وہی ہونا جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ اس عورت نے یہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور اسی وقت نماز کی نیت باندھ لی، دو رکعت ادا کر کے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے پانی میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور بھی بہت سے احسانات کیے، تو جو کچھ سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ یہ سن کر اس عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے اور قارون کی سزا چاہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں نے زمین کو اے موسیٰ آپ کے تابع کر دیا ہے۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین سے کہا کہ تو اسے اور اس کے محل کو نگل لے، یعنی قارون کے۔ زمین نے یہی کیا۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قارون کی سواری اس تم تراق سے نکلی، سفید قیمتی خچر پر بیش بہا پوشاک پہنے سوار تھا، اس کے غلام بھی سب کے سب ریشمی لباسوں میں تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، بنی اسرائیل کا مجمع تھا۔ یہ جب وہاں سے نکلا تو سب کی نگاہیں اس پر اور اس کی دھوم دھام پر لگ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پوچھا، آج اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے اور ایک فضیلت مجھے دے رکھی ہے۔ اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس یہ جاہ و حشم ہے، اور اگر آپ کو میری فضیلت میں شک ہو تو میں تیار ہوں کہ آپ اور میں چلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ آپ اس بات پر آمادہ ہو گئے اور اسے لے کر چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لے، اب پہلے میں دعا کروں یا تو کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں کروں گا۔ اب اس نے دعا مانگی، شروع کی، ختم کر لی، لیکن قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں کیجئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، زمین کو حکم دیجئے کہ جو میں کہوں مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وحی آئی کہ میں نے زمین کو آپ کی اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سن کر زمین سے فرمایا، اے زمین، اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھس گئے۔ آپ نے فرمایا، اور پکڑ لے۔ یہ اپنے گھٹنوں تک دھس گئے۔ آپ نے فرمایا، اور پکڑ۔ یہ مونڈوں تک زمین میں دھس گئے۔ پھر فرمایا، ان کے خزانے اور ان کے مال بھی یہیں لے آ۔ اسی وقت ان کے کل خزانے اور تمام مال آ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کو ان کے خزانوں سمیت اپنے اندر کر لے۔ اسی وقت یہ سب غارت ہو گئے اور زمین جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی۔ مروی ہے کہ ساتویں زمین تک یہ لوگ یوں ہی دھستے چلے گئے۔ یہ قول بھی ہے کہ ہر روز یہ لوگ بقدر قد انسان نیچے کی طرف دھستے جا رہے ہیں، قیامت تک اسی عذاب میں رہیں گے۔ یہاں پر اور بھی بنی اسرائیلی روایتیں بہت سی ہیں، لیکن ہم نے ان کا بیان چھوڑ دیا۔ نہ تو مال انہیں کام آیا، نہ جاہ و حشم، نہ دولت و تمکنت، نہ کوئی ان کی مدد کے لیے اٹھا، نہ یہ خود اپنا کوئی بچاؤ کر سکے۔ تباہ ہو گئے، بے نشان ہو گئے، مٹ گئے اور مٹا دیے گئے، اعاذنا اللہ۔ اس وقت تو ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئیں جو قارون کے مال کو اور اس کی عزت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور اسے نصیب دار سمجھ کر لمبے سانس لیا کرتے تھے اور رشک کرتے تھے کہ کاش ہم ایسے ہی دولت مند ہوتے۔ وہ کہنے لگے، اب دیکھ لیا کہ واقعی سچ ہے، دولت مند ہونا کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا سبب نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جسے چاہے زیادہ دیں، جسے چاہے کم دیں، جس پر چاہے وسعت کرے، جس پر چاہے تنگی کرے، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ قارون کے اس دھسائے جانے کو دیکھ کر وہ جو اس جیسا بننے کی امیدیں کر رہے تھے کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہماری اس تمنا کے بدلے جو ہمارے دل میں تھی کہ کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے، آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے ساتھ دھسا دیتے۔ وہ کافر تھا۔ کون؟ قارون۔ اور کافر اللہ تعالیٰ کے ہاں فلاح کے لائق نہیں ہوتے، نہ انہیں دنیا میں کامیابی ملے، نہ آخرت میں ہی چھٹکارا پائیں۔ نحوی کہتے ہیں ویک انا کے معنی ویلک اعلم انا ہے، لیکن مخفف کر کے وی کا رہ گیا اور ان کاف کے فتح کے ساتھ اعلم کے محذوف ہونے پر دلالت کر دی۔ لیکن اس قول کو ابن جریر نے ضعیف بتلایا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ضعیف کہنا ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم میں اس کی کتابت کا ایک ساتھ ہونا اس کے ضعیف ہونے کی وجہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ کتابت کا طریقہ تو اختراعی امر ہے، جو رواج پا گیا وہی معتبر سمجھا جاتا ہے، اس سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، واللہ اعلم۔ دوسرے معنی اس کے الم ترى انا کے کیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اسی طرح دو لفظ ہیں وی اور کانا۔ حرف وی تعجب کے لیے ہے یا تثنیے کے لیے، اور کانا معنی میں اظن کے ہیں۔ ان تمام اقوال میں قوی قول یہ ہے کہ یہ معنی میں الم ترى کے ہے، یعنی کیا نہیں دیکھا تو نے، جیسا کہ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہی معنی عربی شعر میں بھی مراد لیے گئے ہیں۔
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔
آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بد اعمال کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جس اللہ نے اے نبی آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والے ہیں، کہہ دیجئے کہ آپ کا رب اسے بھی بخوبی جانتے ہیں جو ہدایت لایا ہے اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اے نبی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں۔ آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اللہ ہی کا چہرہ، اللہ ہی کے لیے فرمان روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ پرہیزگاروں پر انعامات کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اور آخرت کی نعمت صرف انہی کو ملے گی جن کے دل خوف رب سے بھرے ہوئے ہوں اور دنیا کی زندگی تواضع، فروتنی، عاجزی اور اخلاق کے ساتھ گزار دیں، کسی پر اپنے آپ کی اونچائی اور بڑائی نہ سمجھیں، ادھر ادھر فساد نہ پھیلائیں، سرکشی اور برائی نہ کریں، کسی کا مال ناحق نہ ماریں، رب کی زمین پر رب کی نافرمانیاں نہ کریں۔ تفسیر طبری میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی جوتی کا تسمہ اپنے ساتھی کے جوتی کے تسمے سے اچھا ہو تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ فخر و غرور کریں، اور اگر صرف بطور زیبائش کے چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میری تو یہ خواہش رہتی ہے کہ میری چادر بھی اچھی ہو، میری جوتی بھی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ تعالی جمیل ہے اور وہ جمال یعنی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا، جو ہمارے پاس نیکی لائے گا وہ بہت سی نیکیوں کا ثواب پائے گا، یہ مقام فضل ہے، اور برائی کا بدلہ صرف اسی کے مطابق سزا ہے، یہ مقام عدل ہے۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا، من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، یعنی جو کوئی برائی لے کر آئے گا وہ اوندھے منہ آگ میں جائے گا، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ روز محشر اتباع انبیاء علیہ السلام کا سوال اور لوگوں کی حالت۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ رسالت کی تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو کلام الہی سناتے رہیں۔ رب تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی طرف واپس لے جانے والے ہیں، اور وہاں نبوت کی بابت پرسش ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یعنی امتوں سے اور رسولوں سے سب سے ہم دریافت فرمائیں گے۔ اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے، رسولوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ معاد سے مراد جنت بھی ہو سکتی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے، دوبارہ کی زندگی بھی ہو سکتی ہے کہ دوبارہ جئیں اور داخل جنت ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد مکہ ہے، اور ابن جریر طبری میں امام مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد مکہ معظمہ ہے جو آپ کی جائے پیدائش تھی۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، ابھی جحفہ ہی میں تھے جو آپ کے دل میں مکہ کا شوق پیدا ہوا، پس یہ آیت اتری اور آپ سے وعدہ ہوا کہ واپس مکے میں پہنچائے جائیں گے۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہو، حالانکہ پوری سورہ مکی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے، شاید اس کہنے والے کی غرض اس سے بھی قیامت ہے، اس لیے کہ بیت المقدس ہی محشر کی زمین ہے۔ ان تمام اقوال میں جمع کی صورت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کبھی تو اس کی تفسیر کی رسول اللہ کے مکے کی طرف لوٹنے سے، جو فتح مکہ سے پوری ہوئی، اور یہ رسول اللہ کی عمر کے پورا ہونے کی ایک زبردست علامت تھی، جیسے کہ آپ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر میں فرمایا ہے، جس کی عمر رضی اللہ نے بھی موافقت کی تھی، اور فرمایا تھا کہ اے ابن عباس، جو بات آپ جانتے ہیں وہی میں بھی جانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ انہی سے اس آیت سے جہاں مکہ مروی ہے، وہاں رسول اللہ کا انتقال بھی مروی ہے، اور کبھی قیامت سے تفسیر کی کیونکہ موت کے بعد قیامت ہے، اور کبھی جنت سے تفسیر کی جو آپ کا ٹھکانہ ہے اور آپ کی تبلیغ رسالت کا بدلہ ہے، کہ آپ نے جنوں انس کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اور رسول اللہ تمام مخلوق سے زیادہ کامل، زیادہ فصیح اور زیادہ افضل تھے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مخالفین سے اور جھٹلانے والوں سے، اے نبی، کہہ دیجئے کہ ہم میں سے ہدایت والوں کو اور گمراہی والوں کو اللہ بخوبی جانتے ہیں، تم دیکھ لوگے کہ کسے انجام کی بہتری ملتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں بہتری اور بھلائی کس کے حصے میں آتی ہے۔ پھر اپنی ایک اور زبردست نعمت بیان فرماتے ہیں کہ وحی کے اترنے سے پہلے، اے نبی، آپ کو کبھی یہ خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ پر کتاب اللہ نازل ہوگی، یہ تو آپ پر اور تمام مخلوق پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے آپ پر اپنی پاک اور افضل کتاب نازل فرمائی۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے، بلکہ ان سے الگ رہنا چاہیے، ان سے بیزاری ظاہر کر دینی چاہیے، اور ان سے مخالفت کا اعلان کر دینا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اتری ہوئی آیتوں سے یہ لوگ کہیں آپ کو، اے نبی، روک نہ دیں، یعنی یہ جو آپ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ کی تابعداری سے روکتے ہیں، تو آپ اس سے اثر پذیر نہ ہونا، اپنے کام پر لگے رہنا، اللہ آپ کے کلمے کو پورا کرنے والے ہیں، آپ کے دین کی تائید کرنے والے ہیں، آپ کی رسالت کو غالب کرنے والے ہیں، تمام دینوں پر آپ کے دین کو اونچا کرنے والے ہیں، آپ اپنے رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، جو اللہ اکیلے ہیں اور جن کا کوئی شریک نہیں. آپ کو نہیں چاہیے کہ مشرکوں کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریے, عبادت کے لائق اللہ ہی ہے. الوہیت کے قابل اللہ ہی کی عظیم الشان ذات ہے, وہی دائم ہے اور باقی ہے, زندہ ہے اور قائم ہے. تمام مخلوق مر جائے گی اور اللہ تعالیٰ موت سے دور ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا, کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو بھی اس پر ہے سب فانی ہے اور آپ کے رب کا چہرہ ہی اے نبی باقی رہ جائے گا جو جلالت و کرامت والا ہے. وجہ سے مراد ذات ہے, جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سب سے زیادہ سچا کلمہ لبید شاعر کا ہے جو اس نے کہا ہے, الا کل شیء ما خل اللہ باطل, یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ باطل ہے یعنی فنا ہوگا. مجاہد و ثوری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہر چیز باطل ہے مگر وہ کام جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں ان کا ثواب رہ جاتا ہے. شاعروں کے شعروں میں بھی وجہ کا لفظ اس مطلب کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ملاحظہ ہو, استغفر اللہ ذنبا لست محصیہ رب العباد الیہ الوجہ والعمل, میں اللہ تعالیٰ سے جو تمام بندوں کے رب ہیں جس کی طرف توجہ اور قصد ہے جس کے لیے عمل ہیں اپنے تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جنہیں میں شمار بھی نہیں کر سکتا. یہ قول پہلے قول کے خلاف نہیں, یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ انسان کے تمام اعمال اکارت ہیں, صرف انہی نیکیوں کے بدلے کا مستحق ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہوں. اور پہلے قول کا مطلب بھی بالکل صحیح ہے کہ سب متنفس فانی اور زائل ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو فنا اور زوال سے بالاتر ہے, وہی اول و آخر ہے, ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ تھے اور ہر چیز کے بعد وہی رہ جائیں گے. مروی ہے کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے تو جنگل میں کسی کھنڈر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور دردناک آواز سے کہتے کہ اس کے بانی یعنی رہنے والے اس کے آبادکار کہاں ہیں, پھر خود جواب میں یہی آیت پڑھتے, حکم اور ملک اور ملکیت اللہ ہی کی ہے, مالک و متصرف وہی ہے, اللہ ہی کے حکم و احکام کو کوئی رد نہیں کر سکتا. روز جزا میں سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے, وہ سب کو ان کی نیکیوں بدیوں کا بدلہ دیں گے, نیک کو نیک بدلہ اور برے کو بری سزا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ باکمال اور حسین چہرے کا دیدار کرنے والے ہیں.